إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل على السفا. اس سے پہلے کہ آج کا یہ موضوع ہم شروع کریں، آج یہ ہمارا اس کورس کا یا اس تربیتی دروس کا سلسلہ جو ہمارا چل رہا ہے اس کا یہ دوسرا دن ہے، اور تقریباً آج چار مجلسیں کم سے کم ہوں گی انشاءاللہ. ایک ابھی سے لے کر ظہر تک دو مجلسیں ہوں گی، یہ پہلی مجلس ہماری ہوگی، اس میں دو سیشنز ہوں گے، دو درس ہوں گے انشاءاللہ. اس کے بعد عصر کے بعد مغرب تک، اور پھر مغرب سے عشاء تک، یہ تقریباً کل ملا کر چار مجلسیں ہماری ہوں گی، اور ہم کوشش کریں گے کہ اس میں شرک سے متعلق آج کا یہ موضوع ہے یہ ہو جائے. اسی کے ساتھ حدیث کی اصطلاحات، بعض اوقات ہم لوگ حدیث اتنا کرتے ہیں کہ حدیث کے بارے میں تفصیل معلوم نہیں ہوتا ہے، صحیح حدیث ہی چاہیے، لیکن صحیح حدیث کس کو کہتے ہیں یہ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے، اس کا ڈیفینیشن کیا ہے. تو یہ بھی ہم آج کے درس میں دیکھیں گے، حدیث کی قسمیں کیا ہیں، مصطلح الحدیث، پھر اس کے بعد فقہی اصطلاحات کے فرض کیا ہے، واجب کیا ہے، مستحب کیا ہے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو معلوم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی بات نہیں کر پاتا ہے اور شرعی احکام کو سمجھ نہیں پاتا ہے. تو یہ تین اہم موضوع ہمارے ہیں، پھر اس کے بعد آگے کا موضوع ہوگا انشاءاللہ وہ بھی آج کے درس میں کریں گے. اگر ممکن رہا اور آپ حضرات کی حالت ساتھ دے تو انشاءاللہ عشاء کے بعد بھی ایک مجلس ہم کریں گے، اگر آپ لوگوں میں اتنی طاقت ہو تو، کیونکہ مسلسل بیٹھ کے ایک جگہ دیکھتے رہنا یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، کیونکہ اسکول میں بچپن آپ لوگوں کو یاد آ رہا ہوگا اور کئی لوگ سوچتے ہوں گے پھر سے واپس آ کے پھنس گئے ہیں، لیکن وہ ماں باپ نے بھیجا تھا یا آپ خود بچوں کو چھوڑ کے آئے ہیں. تو آج بھی اسکول چالو ہے اور موت تک اسکول جاری رہے گی، اس لیے کہ طالب علم موت تک علم حاصل کرتا رہتا ہے. حدیث میں بھی ہے کہ دو لوگ ہیں، منہمان لا اشبعان، کہ دو لوگ ایسے ہیں جو طلب رکھنے والے، جو سیر نہیں ہوتے ہیں، ان کا دل کبھی نہیں بھرتا ہے، ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو لوگ ہیں جن کا جی کبھی بھرتا نہیں ہے، جو کبھی سیر نہیں ہوتے ہیں، جو کبھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتے ہیں. ایک تو وہ آدمی ہے جو علم کی طلب رکھتا ہے، اور دوسرا وہ آدمی ہے جو دنیا کا طالب ہے، ان کا جی کبھی نہیں بھرتا ہے. تو اللہ تعالی ہم کو یعنی علم کی طلب اور علم پر عمل کرنے کی طلب والوں میں سے بنائے، اللہ اس کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. تو آج کا موضوع ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے یہ کہ شرک کی شکلیں، ہمارا جو موضوع ہے وہ شرک کی شکلیں یا مظاہر شرک، کہ شرک امت میں آج بہت ساری صورتوں میں پایا جاتا ہے. تو عام طور سے وہ کیا چیزیں ہیں جس میں مسلمان آج اس دور میں، بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی دین کو نہیں جاننے کی وجہ سے جن چیزوں میں مبتلا ہیں اور وہ شرک ہیں، تو ایسی کون کون سی صورتیں ہیں، کون سی شکلیں ہیں، یہ آج ہم اس درس میں دیکھیں گے. سب سے پہلے یہ بتائیے کہ شرک کی چھوٹی سے چھوٹی ڈیفینیشن آپ کیا جانتے ہیں، کوئی بتائے گا آپ لوگوں میں سے شرک کس کو بولتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کو شرک کہتے ہیں، ڈیفینیشن میں خود ڈیفینیشن، وجود میں بھی. اس لیے کہ یعنی ہمارے پاس شرک کی تعریف کیا ہے کہ شرک کہتے کس کو ہے, شرک کے لغوی معنی کیا ہے, ڈیفینیشن کیا ہے شرک, شریک کرنا شرک ہے, شریک کرنا کیا ہے, پارٹنر بنانا چاہے زیادہ حصے میں ہو یا تھوڑے حصے میں, اس کو کیا کہتے ہیں, شریک کرنا, شریک کرنا. جیسے آپ سیٹ پہ بیٹھے ہیں, آپ کسی اور کو تھوڑا سا ہٹ کے شریک کرتے ہیں, یعنی اس سیٹ میں آپ نے اس کو حصہ دیا کچھ, یا آپ کھانا کھا رہے ہیں, کوئی آ جاتا ہے, آپ اس کو کھانے میں شریک کرتے ہیں, تو کسی چیز میں کسی اور کو بھی کچھ اس سے لینے کا حق دینا, اس کو کیا کہتے ہیں, شریک کرنا. تو شرک کی ڈیفینیشن کیا ہے, جو شرعی طور پر ہم کو شرک جو جس کے بارے میں آج بات کریں گے وہ کس کو کہتے ہیں, شرک کیا ہے, اللہ
اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے خاص صفات کے ساتھ اس کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا, اس کے خاص صفات جو ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کسی اور کو اس کے اندر شریک کرنا, یہ شرک کرنا.
اللہ کی خاص صفات میں شریک کرنے کو, کسی کو شریک کرنے کو شرک کہتے ہیں. کیا صحیح ہے؟
نہیں
نہیں. یہ پوچھنے کے پہلے طے تھا نہیں یا پوچھنے کے بعد طے ہوا ہے؟ اللہ کا حق کسی اور کو دینا. یہ دو ڈیفینیشن ٹکراتی ہیں یا سیم ہیں؟ سیم.
اللہ کی ذات اور صفات میں, اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شرک کرنا, یہ شرک.
یہ تیسری ہے یا دوسری یا پہلی ہے؟ ہم ہی کلاس روم ہے ہمارا, تو بچپن کے جیسے بچے ہیں ہم لوگ سب.
اللہ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک.
جی دیکھیے, ذات میں صفات تینوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے, لیکن تینوں کیسا ہے, ملک کس کو بولتے, کوئی چین بول رہا, کوئی جاپان بول رہا, تو تینوں باتیں صحیح ہیں, لیکن تینوں جمع کرنا ہے ہم کو. کہ شرک کس میں ہوتا ہے؟ اللہ کی ذات میں یا اس کی ربوبیت میں, اس کی صفات میں, اس کے اسماء میں, اور اس کی عبادت میں. کہ عبادت میں بھی شرک ہوتا ہے. اللہ کی ذات میں شریک کرنا, اللہ کا اولاد کسی کو ماننا, تو ایک اللہ سے اور ایک بیٹا پیدا ہوا نعوذ باللہ, وہ بھی اللہ ہو گیا نعوذ باللہ, وہ بھی گاڈ ہو گیا. تو اللہ کی ذات میں اللہ کی بیوی ماننا, اللہ کی ربوبیت میں شریک کرنا, اللہ جو کرتا ہے, ہدایت دینا, رزق دینا, مدد کرنا, اولاد دینا, ایسا کوئی اور بھی دے سکتا ہے, تو کیا کیا اس نے اللہ کی ذات میں یا اللہ کی ربوبیت میں, رب ہونے میں شرک کیا. اللہ کی صفات میں اللہ تعالیٰ سمیع سننے والا ہے, کہیں سے بھی کوئی پکارے اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ کون سا ملک ایسا ہے جہاں سے کوئی پکارے تو اللہ نہیں سنتا ہے؟ ایسا کوئی ملک نہیں ہے. کون سا ایسا وقت ہے کہ اللہ نہیں سنتا ہے؟ تو ہر وقت ہر جگہ سے بندہ اللہ کو پکارے, اللہ اس کی پکار کو سنتا ہے. اب اگر کوئی آدمی عقیدہ رکھے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے بھی پکارو سنتے ہیں, اس نے کیا کیا؟ شرک کیا. کس چیز میں شرک کیا؟ وہ ابھی پکارا نہیں, دل میں ہے کہ پکارے تو سنتے, سوچوں گا میں کسی دن پکاروں گا, تو اس نے کیا کیا؟ عبادت میں شرک کیا نا. ہر بات تہا نہیں بولنا, سوچیے, ابھی تک پکارا نہیں اس نے, لیکن مان لیا دل میں سنتے, میں دیکھوں گا ٹائم, رات کو 2 بجے اٹھ کے پکاروں گا. اس نے اللہ کی صفت میں عقیدہ رکھا, بس ابھی عمل نہیں کیا ہے, یعنی ابھی اس نے پکارا نہیں ہے. تو اس نے اللہ کی صفت میں شریک کیا کہ اللہ کو کہیں سے بھی پکارو اللہ سنتا ہے, کسی بھی وقت میں پکارو سنتا ہے. تو اللہ کی صفات میں شریک کرنا, یا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے. اب کوئی آدمی اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے, اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرے, اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نماز پڑھے, تو اس نے کیا کیا؟ اللہ کی عبادت میں شرک کیا. تو اللہ کی ذات, اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا, یہ کیا ہے؟ شرک کہلاتا ہے. اس میں پارٹنر بنانا, اس جیسا ماننا, سب میں ضروری نہیں ہے کسی ایک صفت میں بھی شرک کرے, کسی ایک عبادت میں بھی شرک کرے, تو وہ شرک ہو جاتا ہے, وہ شرک کا عمل ہو جاتا ہے, وہ شرک کا مجرم بن جاتا ہے. تو شرک کی یہ تعریف ہے. اور اس کو آپ چھوٹا کرنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے خصائص میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا, خصائص خاص بات جو اللہ کے ساتھ ہے, جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. مثلا اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا ہے؟ سنتا ہے. اور ہم نہیں سنتے, ہمیں جواب کیسا دے اگر نہیں سنتے تھے؟ تو کیا آپ بھی سنتے ہو اور اللہ بھی سنتا ہے تو پھر یہ کیا شرک نہیں ہوا؟ ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہیں ہوا. اور آپ سنتے تو شرک نہیں ہوا, اور شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں عقیدہ شرک ہوا. دور ہے یہ, نزدیک ہے دور ہے؟ غیب جانتا ہے. علم اور, اب یہ نیا شروع ہو جائے گا, علم اور سننا ایک ہے یا الگ ہے؟ ایک ہے نا. ایک بہرے کو علم ہے, کوئی بول رہا ہے کیونکہ دیکھ رہا ہے, وہ اس کا منہ ہل رہا ہے لیکن سن رہا ہے وہ, تو علم ہے لیکن سن رہا کیا؟ سننا الگ ہے, علم الگ ہے, علم الگ ہے, سننا الگ ہے. دیکھنا, دیکھنا سننا علم رکھنا برابر ہے کہ الگ ہے؟ الگ ہے. کان سے سنتے نا ہم لوگ اور آنکھ سے دیکھتے ہیں, تو دونوں الگ ہیں. اور جانتے ہیں, چاہے آدمی کو کان اور آنکھ نہ ہو تب بھی بہت ساری باتیں وہ جانتا ہے, تب بھی بہت ساری باتیں وہ جانتا ہے. تو اللہ کے خصائص میں جو اللہ کے ساتھ خاص ہے, اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا ہے, کیا ہے؟ یہ شرک ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں. تو شرک کے بارے میں ہم نے آخری جملہ جو یاد رکھا وہ یہ, صفحہ نمبر 17. میں سمجھتا ہوں ہندی میں بھی کوشش کی ہے کہ سیم پیجز رہیں, تاکہ جب بولیں کوئی پیج نمبر تو دونوں کا سیم آئے. تو شرک کی تعریف ہم نے یہ دیکھی کہ اللہ کی ذات, اس کی صفات اور اس کی عبادت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک ہے. یا اس سے اور چھوٹی تعریف, اللہ کے خصائص میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا شرک ہے. ہم خصائص کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اللہ نے اپنے بارے میں کہا وہ سمیع بصیر, سنتا ہے دیکھتا ہے. اور انسان کے بارے میں بھی اللہ نے کہا فجعلناہ سمیعا بصیرا, ہم نے انسان کو سننے والا دیکھنے والا بنایا. تو اب اللہ کے خصائص, کیا دیکھنا اللہ کی خصوصیت ہے یا نہیں؟ سننا اللہ کی خصوصیت ہے, یعنی صرف اللہ سنتا ہے کوئی اور سنتا تو پھر نہیں کیوں بول رہے ہیں؟ نہیں بھی بول رہے, سن کے اور بولے صرف اللہ سنتا ہے اور خود سن رہے ہیں نا, میں جو بول رہا ہوں جواب بھی دے رہے اس کے. تو کیا سننا اللہ کی خصوصیت ہے؟ ہاں دیکھیے, بعض اوقات ایک چیز آدمی صحیح طرح سے نہیں سمجھ نہیں پاتا ہے, اسی لیے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. خالی پڑھنے سے ہی ہوگا؟ یہ نوٹس آپ کو بھیج دیتے گھر پہ آ رہے کے تو ہو جاتا, سب سمجھ جاتا؟ نہیں. اس کو سمجھیے بات کو کہ یہ جو کلاس رومز ہیں اور سکھانے والے سے ربط رکھنا ضروری کیوں ہے. کل ہم نے دیکھا نا, خالی کتاب پڑھ لیا ہو گیا, نہیں ہوتا ایسا. اس سے موٹی بھی دیے تو نہیں ہونے والا کچھ. اگر کوئی سمجھائے نہیں تو آدمی کو اکثر اوقات ایک بات نہیں سمجھتی ہے, اور یہ بھی نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھائے, بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ سمجھائے. کیا سننا اللہ کے خصائص میں سے ہے؟ خصائص کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ خاص ہے اور کوئی نہیں, خصائص اس کو کہتے ہیں. لیکن ہر آواز کو, ہر بات کو, ہر وقت, ہر جگہ سے, کہیں سے بھی آواز ہو, سننا کیا یہ اللہ کی خصوصیت ہے؟ یعنی اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو ہر آواز کو ہر جگہ سے ہر وقت میں سنتا ہے. سب کے سب بندے اللہ سے دعا کریں ایک ساتھ, تو کیا اللہ یہ کہے گا کہ تم ایک ساتھ مت بولو؟ نہیں, سب کے سب اللہ سے ایک وقت میں گفتگو کریں, اللہ سے کلام کریں, اللہ سے دعا کریں, اللہ اس کو سنتا ہے. لیکن کیا اللہ کے سوا کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ نہیں. لیکن ایک بچہ روتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, تو آپ کیا کرتے تھے, اپنی نماز کو چھوٹی کرتے تھے, تو آپ سنتے تھے نا. ہم لوگ آج اگر ماں کچن میں ہے, بچہ رو رہا ہے, ماں پکانا چھوڑ کے آتی کہ نہیں آتا, کیوں آئی, ایسے آئے گھومتے پھرتے, نہیں, اس کو بچے کی آواز آئی, تو ماں سنتی ہے, انسان سنتا ہے, جانور سنتا ہے. ایک آدمی بعض وقت اپنے جانور کو آواز دیتا ہے, وہ جانور اس کی طرف دوڑتے آتا ہے. تو سننا, ہر آواز کا سننا, ہر جگہ سے, ہر وقت میں, کسی بھی وقت میں ہو سننا, یہ اللہ کی کیا ہے, خصوصیت ہے. تو اللہ کی خصوصیت میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کیا ہے, شرک ہے. عبادت اللہ کے لیے خاص ہے, اللہ کے سوا کوئی اور حقدار ہے عبادت کا؟ نہیں, اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی حقدار نہیں ہے عبادت کا. تو اللہ کی خصوصیات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ کیا ہے, شرک ہے. سمجھ میں آئی بات, شرک کے بارے میں یاد رکھیے اس کو. ورنہ کوئی آدمی کہے کہ سننا اللہ کی خصوصیت ہے, نہیں, مخلوق بھی سنتی ہے, لیکن اللہ تعالی کے جیسا کوئی سنتا ہے نہیں, اللہ کی طرح کوئی سنتا ہے نہیں. اور مخلوق کا سننا کس کی توفیق سے ہے؟ اللہ کی توفیق سے, اللہ چاہے تو ہی سنتا ہے. ورنہ کان رہ کے بھی آدمی سنتا ہے نہیں, بعضوں کا دور سے آواز آ رہی ہے, نہیں سن رہا, کان ہے نا اس کے, لیکن اس کے رینج میں وہ نہیں ہے. یا بعض اوقات سویا ہوا ہے اور بازو میں دونوں بیٹھ کے پوری غیبت کر رہے ہیں اس کی, کچھ معلوم نہیں, کان دونوں کھلے رات بھر, کان کھلے ہیں, آنکھیں چلو بند ہے نہیں دکھتا, سمجھ میں آتا, کان تو ویسے کے ویسے ہی کھلے ہیں جیسے دن میں کھلے تھے, رات میں بھی کھلے ہیں, یہ بند کیا ہوا, کچھ تو بند ہوا ہے. تو رات بھر کان کھلے رہنے کے باوجود وہ سنتا نہیں, اس کے بارے میں کتنا مذاق اڑا رہے رات بھر. تو اس طرح سے ایک آدمی جو ہے یعنی نہیں سنتا ہے کان ہونے کے باوجود. تو اللہ کے خصائص میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے, ہر بات کو سنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الشرک فی امتی اخفى من دبیب النمل علی الصفا, شرک میری امت میں اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے جیسے ایک چٹان پر چونٹی کا چلنا ہوتا ہے. چونٹی کے چلنے کی دبیب, دبا کے معنی قدم رکھنا, چلنا, اور اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے اس کو دبیب کہتے ہیں. چونٹی چلتی تو آواز آتی ہے آپ کو, پلٹ کے دیکھتا ہے کوئی نہیں, لیکن شرک جو ہے جتنی مخفی وہ آواز ہوتی ہے, چونٹی چلتی ہے تو کسی کو معلوم نہیں پڑتا ہے. تو چٹان پر جب چونٹی چلتی ہے تو جتنی آہستگی سے اور ایک دم چپ چاپ وہ آ جائے تو وہ بھی معلوم نہیں پڑتا ہے. کوئی آدمی دروازہ کھول کے آ جائے کمرے میں, آپ کو آواز آئے گی, آپ پلٹ کے دیکھیں کوئی آیا ہے, لیکن چونٹی کمرے میں اگر آئے تو آپ کو معلوم پڑے گا نہیں. تو میری امت میں شرک اتنی خاموشی کے ساتھ چھپ کے چھپ کے چھپ کے داخل ہو جائے گا جیسے ایک چونٹی کے چلنے کا معاملہ ہوتا ہے. یعنی شرک آئے گا اور کسی کو احساس نہیں ہوگا, شرک آئے گا اور احساس. اس لیے آپ دیکھیے کتنے مسلمان بھائی ہمارے ہیں شرک میں مبتلا ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے شرک میں ہے کہ نہیں ہے, نہیں معلوم ہوتا ہے. بلکہ بہت سارے لوگ اس شرک کو جس میں وہ مبتلا ہیں اس کو واقعی توحید اور دین اور ایمان سمجھتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے ساتھ شریک کیے ہوئے ہیں, اور اس کو نبی کی اولیاء کی تعظیم سمجھتے ہیں اور جنت میں جانے کا وسیلہ اور ذریعہ سمجھتے ہیں. ان کو معلوم ہے یہ کیا کر رہے ہیں, نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے عقیدے میں شرک اتنے چپکے سے آ گیا کہ ان کو احساس بھی نہیں ہوا. وہ شرک میں مبتلا ہے لیکن احساس ان کو نہیں ہے. تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس امت میں شرک سرایت کرے گا, یعنی بہت سارے لوگوں میں شرک آئے گا لیکن اتنی خاموشی کے ساتھ, اتنے چپکے سے آئے گا کہ ان کو احساس نہیں ہوگا, ایسے جیسے چونٹی چٹان پر چلنے سے کوئی آواز نہیں ہوتی ہے, ویسے شرک بھی آئے گا تو ان کو احساس نہیں ہوگا, وہ اس کے بارے میں متنبع نہیں ہو پائیں گے. اس کو حکیم الترمذی نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں روایت کیا ہے, اور اللہ کے یعنی یہ شیخ الالبانی نے اس روایت کو, یہ مرفوع روایت ہے, شیخ الالبانی نے اس روایت کو سیل جامع صغیر میں صحیح کہا ہے. اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اس امت میں شرک آئے گا کہ نہیں آئے گا, اور کیسا آئے گا, ایک دم ڈنکے کی چوٹ پہ آئے گا, اوپن آئے گا
نہیں,
ایسا آئے گا کہ لوگ فرق نہیں کر پائیں گے, سمجھ نہیں پائیں گے, ان کو احساس نہیں ہوگا. احساس کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی انسان کو شرک کا احساس ہو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یعنی احساس نہیں ہوگا, ٹھیک, کیوں نہیں ہوگا, کیوں احساس نہیں ہوگا, اور احساس ہونے کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ توحید ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے, علم ہونا چاہیے. اگر علم نہیں ہوگا تو احساس بھی نہیں ہوگا. ایک انسان بیمار ہے, اس کو معلوم پڑے, کوئی ڈاکٹر ہے اس کے پاس جائے, وہ دیکھے گا کچھ تو گڑبڑ دکھ رہا ہے اس کا, چیک کرے گا تو معلوم پڑے گا کہ ہاں یہ بیمار ہے. تو ایک آدمی کو احساس نہیں ہوتا ہے, کیوں نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو علم نہیں اس بارے میں کہ بیماری کس کو کہتے ہیں. بعض اوقات سوجن کو کوئی آدمی اگر صحت سمجھ لے, ارے دو دن میں کتنا موٹا ہوتا ہے, اللہ کی توفیق ہے بھائی, تم لوگ اتنے سالوں سے کھا رہے ہو نہیں موٹے ہوئے اب تک, دو دن میں دیکھو ہو گیا. یہ کیوں ہوا ایسا؟ وہ بیماری, اس کو بیماری کو کیا سمجھ رہا ہے؟ صحت سمجھ رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم نہیں رکھتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا ہونا پرابلم ہوتا ہے, اس کو پرابلم نہیں سمجھ رہا ہے, وہ صحت میں اور سوجن میں فرق نہیں کر پا رہا ہے. تو علم نہیں ہونے کی وجہ سے ایک آدمی غلط چیز کو بھی صحیح سمجھ لیتا ہے. علم ہونا ضروری ہے. تو ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر وہی توحید کا اور شرک کا اور عقیدے کا اور اسی طرح سے دین کا علم حاصل کر رہے ہیں. اس لیے کہ اس امت میں جو آج برائیاں پائی جاتی ہیں ان کا سولوشن اگر کوئی ہے حق اس میں, یا کوئی اس کا حل اس کا اگر کوئی ہے, اس کی شروعات علم سے ہوتی ہے. علم کے بغیر آپ مسائل کو حل نہیں کر سکتے. علاج کے دو مرحلے ہوتے ہیں, دو چیزیں ہوتی ہیں علاج میں, اس کو بھی یاد رکھیے. ایک ہوتا ہے مسئلے کو جاننا, دوسرا ہوتا ہے حل کو جاننا, تبھی کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. ایک پرابلم کیا ہے کا علم, دو سولوشن کیا ہے اس کا علم. ایک کو کہتے ہیں علم الواقع, علم الواقع یعنی جو حالت پیش آ رہی ہے, جو آج سچویشن ہے, اس کا علم ہونا. دوسرا علم ہے علم الشریعہ, دین کا علم. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو دو چیزیں معلوم ہونا چاہیے, ایک پیشنٹ کو پرابلم کیا ہے, اس کی بیماری کیا ہے, اور دوسرے اس بیماری کا علاج کیا ہے. صحیح, دو ہی چیزیں ہیں, دو چیزیں معلوم ہونا چاہیے اس کو. اگر ڈاکٹر کو معلوم ہے کہ علاج کیا ہے لیکن بیماری اس کی معلوم نہیں ہے, اور اس کو دوائی دے دے لال گولی, ہوگا صحیح؟ نہیں. اور اس کو معلوم ہے اس کی بیماری کیا ہے لیکن دوائی معلوم نہیں ہے, پھر بھی دے دے لال گولی, ہری گولی دے, لے لے بھائی, چلے گا؟ نہیں. بیماری کیا ہے اور علاج کیا ہے, یہ دو چیزیں جاننا ضروری ہے. اور بیماری کو پہچاننے کے لیے بھی دین کا علم ہے کہ کیا غلط ہے کیا صحیح ہے, اور اس بیماری کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے, اس کے لیے بھی دین کا علم ہے, کیونکہ قرآن و سنت میں ہر بیماری کا علاج موجود ہے. جو بھی دینی امراض ہیں, شفاء لما فی الصدور, اللہ نے کہا قرآن میں, دلوں میں جو بیماریاں ہوتی ہیں ان سب کا, ان سب سے قرآن شفا ہے, یہ حل بتاتا ہے. تو قرآن و سنت کا علم ضروری ہے, جس سے ہم بیماریوں کو بھی پہچان سکتے ہیں اور اس کا علاج بھی کر سکتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا راستے ہیں, وہ کیا صورتیں ہیں جو اس امت میں پائی جاتی ہیں جس سے انسان شرک میں واقع ہوتا ہے, یا خود وہ چیزیں ہی شرک ہیں. دو چیزیں ہوں گی, یا تو وہ چیز خود شرک ہوگی, یا پھر وہ چیز شرک میں لے جانے کا یقینی ذریعہ ہوگی. یا تو وہ چیز, ایک چیز خود شرک ہوتی ہے, یا پھر ایک چیز ایسی ہوتی ہے کہ اگر آدمی اس میں مبتلا ہو تو پھر شرک میں بھی مبتلا ہو جائے گا, جس کو وسائل الشرک کہتے ہیں, شرک کا ذریعہ, شرک کا وسیلہ. جیسے آپ دیکھیں اس کو, اب بات سے بات ذہن میں آتی, لیکن یہ جاننا ہمارے لیے ضروری ہے یہ چیزیں ہمارے, کیونکہ یہ عام عمومی مجمع نہیں ہے, یہ ایسے لوگ نہیں جو بس پہلے دن اٹھ کے آگے معلوم نہیں کیا ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اپنے علاقوں میں دعوت میں اور لوگوں کی اصلاح میں مصروف رہتے ہیں، ان کو تھوڑا اور معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہا تھا آدم علیہ السلام سے؟ اس پیڑ کا پھل مت کھانا، ایسا کہا تھا؟ ہاں، کھاؤ مت نہیں کہا تھا اللہ نے. اللہ نے کیا کہا تھا؟ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اس پیڑ کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم کیا ہو جاؤ گے؟ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. تو آدم علیہ السلام پیڑ کے قریب جاتے ہی ان کے لباس کھل گئے، ایسا ہوا؟ کب ہوا؟ پیڑ کے قریب گئے، وہ پیڑ کے رینج میں آئے، ختم. ایسا ہوا؟ کب ہوا وہ؟ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، کہ جب انہوں نے اس پیڑ سے کھایا تو کھاتے ہی ان کے لباس اتر گئے. تو ایکچولی پرابلم کب ہونے والا تھا؟ پھل. اسی لیے ابلیس نے کیا کہا؟ یہ کھاؤ، اس میں سے تم کھاؤ. کھلایا ان کو، فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ، اس کو دھوکے سے اس نے جو ہے غلط گائیڈ کر دیا، مس گائیڈ کر دیا. تو اللہ نے قریب جانے ہی سے منع کر دیا، کیونکہ قریب جائیں گے تو ہو سکتا ہے پیڑ سے آزمائش میں آ جائیں، فتنے میں پڑ جائیں اور پھر کھا لیں. تو اللہ نے قریب جانے سے ہی منع کر دیا تھا. جیسے بچے کو کہا جاتا ہے کہ باہر مت جاؤ، باہر مت جاؤ، باہر جائے گا تو کچھ ہوگا، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی گاڑی آئے ٹکرا جائے، اس لیے باہر جانے سے ہی روکا جاتا ہے. بلڈنگ میں جو اوپر ٹیرس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس کی منڈیر ہوتی ہے، اس کے اوپر کوئی بچہ بیٹھے تو کیا کہیں گے؟ اس کو بیٹھنے دیں گے نہیں، تو کہ نیچے اترو. کیوں؟ گر سکتا ہے. تو ایک ایسی چیز جو ہلاکت کا ذریعہ بن سکتی ہے، وہ خود ہلاکت نہیں ہے، وہ بھی منع ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو شرک خود غلط ہے، اور وہ چیزیں بھی غلط ہیں جو شرک میں جانے کا یقینی ذریعہ ہوتی ہیں. اس بات کو یاد رکھیے. تو شرک بھی منع ہے اور وسائل الشرک بھی منع ہے. وسائل الشرک، وسیلہ کس کو کہتے ہیں؟ ذریعہ. شرک کا ذریعہ وہ بھی کیا ہے؟ منع ہے. آئیے دیکھتے ہیں شرک اور شرک کے ذرائع کیا ہیں، شرک کی شکلیں کیا ہیں. مثال کے طور پر پہلی چیز ہے جو بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے شرک میں مبتلا ہونے کا، وہ کیا ہے؟ صالحین کی تعظیم میں غلو. صالحین نیک لوگ، تعظیم ان کو بڑا ماننا، ان کی عزت کرنا، غلو حد پار کرنا. غلو کس کو کہتے ہیں؟ حد بہت زیادہ ہی کر دینا، بہت زیادہ کرنا، اس کو غلو کہتے ہیں. جیسے کوئی آدمی مثال کے طور پر سجدہ کر رہا ہے، وہ پورا ہی لیٹ جائے، اللہ پورا سو جاتا ہے زمین پہ، چلے گا؟ بولے باقی لوگ تو تھوڑا جھک رہے، میں پورا جھک جاتا ہوں. یا کوئی آدمی ہے رکوع میں، سر کہاں ہونا چاہیے؟ کمر کے برابر. کوئی کہ اتنا جھکنا، اللہ بہت بڑا ہے اور جھکو، اور اپنی گردن کیا کرے اور جھکا لے، ایک دم گھٹنے کے پاس لے جائے، چلے گا؟ یہ غلو کر رہا ہے، جتنا کرنا چاہیے اس سے زیادہ کر رہا ہے، اتنا زیادہ جو نہیں کرنا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کوئی آدمی کہے کہ نفل یا صدقہ خوب کرو، تو اچھی بات ہے، زیادہ سے زیادہ کر. اللہ کو یارو خوب یاد کرو، کیونکہ اس کی کوئی حد بتائی گئی ہے نہیں، لیکن شریعت میں کوئی ایک حد بتائی گئی ہے، اس سے زیادہ کرنا، ایکسٹرا ہی کرنا، تو یہ کیا ہے؟ یہ بری چیز ہے. تو نیک لوگوں کی تعریف کرنا برا ہے، عزت کرنا برا ہے نہیں، لیکن اتنی عزت کرنا جو شریعت میں منع ہے، جو ایک دوسری برائی پیدا کر سکتی ہے، وہ کیا ہے؟ منع ہے، منع ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلو سے منع کیا ہے. غلو حد پار کرنا، حد پار کرنا. آپ نے فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، خبردار دین میں غلو کرنے سے بچو، دین میں غلو کرنے سے بچو. فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُ فِي الدِّينِ، اس لیے کہ جو تم سے پہلے لوگ تھے ان کو دین میں غلو کرنے نے ہلاک کر دیا. تم سے پہلے لوگ کیسے برباد ہوئے؟ دین میں انہوں نے عمل کیا، لیکن دین میں عقیدے و عمل میں انہوں نے حد پار کر دی. اس کی کیا مثال ہے؟ یہ مسند احمد، نسائی، ابن ماجہ اور حاکم کی روایت اور صحیح روایت. تو ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ دین میں غلو کرنا کیا ہے؟ کس چیز کا ذریعہ ہے؟ ہلاکت، برباد ہو جانا، برباد ہو جانا. تو ہلاکت کا ذریعہ غلو ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کی شکل کیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، تم مجھ کو تعریف میں اتنا نہ بڑھاؤ جیسے ابن مریم. ابن مریم کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. جیسے عیسیٰ ابن مریم کو تعریف میں نصارہ نے بڑھا دیا. نصارہ کون ہے؟ عیسائی، کرسچن جس کو ہم کہتے ہیں. جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں ان کو اتنا بڑھا دیا، ویسے تم مجھ کو تعریف میں میری اتنی زیادہ تعریف مت کرو. عیسائیوں نے کیا بڑھا دیا تعریف میں ان کو؟ اللہ کا بندہ کی بجائے بیٹا بنا دیا. اور کیا کیا کچھ لوگوں نے؟ اللہ ہی بنا دیا. ٹرینیٹی وہ لوگ آج مانتے ہیں، تخلیق کا عقیدہ، تین خدا، تینوں کے تینوں ایک ہیں، ایک تینوں ہیں. تو یہ اس طرح سے تین کو ایک ماننا کہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کی ایک شکل ہے، انسانی شکل ہے. تو اس طرح سے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا دیا تعریف میں کہ ان کو اللہ ہی بنا دیا یا اللہ کا بیٹا بنا دیا. تو تعریف میں مجھ کو ایسا نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم کو عیسائیوں نے بڑھا دیا. فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، اس لیے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. فَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ، تو میرے بارے میں جب تم کہو تو یوں کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول. اللہ کے بندے میں غلو والوں کے لیے حد ہے، اور رسولہ میں ان لوگوں کے لیے تعظیم ہے جو ناقدری کرتے ہیں رسول کی. کہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے، رب نہیں ہے، بندے سے بڑھ کے نہیں ہے، کتنے بھی بڑے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اور رسول ہیں، عام انسان نہیں ہے، عام انسان کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ان کو رسول بنایا، ان کی شان ہے، عظمت والے ہیں. تو عظمت بھی ہے رسول میں، اور بندے میں حد ہے اس عظمت کے لیے. یہ ایسا نہیں کہ اتنے عظیم کہ اللہ کے جیسے عظیم، وہ العلی العظیم، ایسا نہیں ہے. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے، بہت بڑے ہیں، لیکن کیا ہیں آپ؟ اللہ کے بندے ہیں. تو تم میرے بارے میں جب کہو تو کہو اللہ کے بندے اور اس کے رسول. تو اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ آپ نے ایک چیز سے منع کیا، وہ چیز کیا ہے؟ غلو کرنے سے. اور یہاں غلو کی ایک صورت آپ نے بیان کی، وہ کیا ہے؟ تعریف میں بڑھانا. دیکھیے تعریف بھی پوری ہو سکتی ہے کہ نہیں، اس سے ایک بات کیا معلوم ہوئی، تعریف بھی بری ہو سکتی ہے. کب؟ جب اس میں حد سے زیادہ تعریف. اس کی ایک مثال، ایک شعر ہے، وہی جو عرش پہ تھا مستوی خدا ہو کر، اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. تعریف ہے نا، لیکن کیسی تعریف ہے؟ غلط تعریف ہے. کیونکہ یہ کیا ہوا، نبی کو کیا بنا دیا؟ اللہ بنا دیا. کہ جو عرش پہ اللہ ہے، وہی مدینے میں کیا بن کے آیا؟ مصطفیٰ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن کے آ گیا. تو تعریف میں بڑھا دینا اتنا، تو معلوم ہوا کہ تعریف میں بڑھانا کب غلط ہو جاتا ہے؟ اللہ کی طرح جب کسی کو بنا دیا جائے، یا اتنا بڑا بنا دیا جائے کہ جو اسلام میں عقیدہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو چاہے تعریف کرے وہ برا ہے. کہ کوئی آدمی نہیں سوچے برا بننا برا ہے، لیکن تعریف کرنا کبھی برا کیسا ہو سکتا ہے؟ نبی کی شان ہے. لیکن نبی کی شان بیان کرنے میں بھی حد پار کر دینا کیا ہے؟ غلط ہے. جب یہ بات نبی کے بارے میں ہے تو آپ بتائیے غیر نبی کے بارے میں کتنا زیادہ ڈینجر ہوگا. سمجھ میں آئی بات؟ سارے بندوں میں سب سے افضل کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے افضل کو بھی اتنا تعریف نہیں کر سکتے ہیں کہ اللہ کی حدوں میں شامل کر دیں، اللہ تعالیٰ کی صفات میں شامل کر دیں. تو پھر باقی دوسرے لوگوں کو کہہ سکتے ہیں ننگے شاہ، پتھر پیر، گالی شاہ بابا، ان کو کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پاگل شاہ بابا. اور عجیب بات یہ ہے کہ لوگ اس طرح کے نام رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ میں زبردستی رکھ رہا ہوں، ایسے عجیب عجیب نام ہوتے ہیں کہ جو آدمی سوچے، پہلے سوچتا ہے یہ کیسے نام ہے، پھر وہ تو نہیں بابا ہے بھائی، کوئی بھی نام ہو بابا کا اچھا ہی ہو. جیسے اللہ کے سارے نام اچھے تو بابا کا کوئی بھی نام ہو اچھا ہے، پھر چاہے بابا گالی دینے والا ہو اور جوتا پھینک کے مارنے والا ہو یا گندا رہتا ہو نہاتا نہیں ہو کچھ بھی کرے چرس گانجا پیتا ہو بابا بابا ہے کچھ بھی ہو جائے بابا بابا کے بارے میں کچھ نہیں بولنا تو آدمی اس طرح سے کرتا ہے کسی کو تعریف میں اتنا بڑا دینا کہ اللہ کی طرح اس کے بارے میں عقیدہ رکھے یہ کیا ہے یہ شرک ہے اور اگر وہ عقیدہ اس کے بارے میں رکھتا ہے تو یعنی فی نفسی شرک ہے اور بہت تعریف کرنے لگے شرک کے راستے میں جانے کا کیا ہے یہ ذریعہ ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک ذریعہ نصارہ کی گمراہی جو نصارہ شرک میں واقع ہوئے کہ نہیں ہوئے تو اس کا ذریعہ کیا بنا تعریف میں حد سے زیادہ غلو کرنا تو معلوم ہوا کہ شرک کے راستوں میں سے ایک راستہ کیا ہے صالحین کی انبیاء کی اولیاء کی تعریف میں غلو کرنا نمبر اسی کے آگے مثال کے طور پر اس کی عملی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم کو ملتی ہے پریکٹیکلی کیسے ہو سکتا ہے یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان رجلا قال للنبي صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء اللہ وشئت ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں یعنی وہی ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں فقال له النبي صلی اللہ علیہ وسلم اجعلتنی والله عدلا کیا تو نے مجھ کو اور اللہ کو برابر کر دیا کیا تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا دونوں کو برابر کر دیا بل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ تو یوں کہہ کہ اکیلا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اکیلا اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا اس کو امام احمد نے اور اس طرح سے امام البخاری نے الادب المفرد میں اور ابن ماجہ اور بیہقی اور طبرانی نے روایت کیا ہے یہ حسن درجے کی روایت ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریف کرنا کہ جو اللہ کے خصائص میں ہے ایسی تعریف کرنا جائز نہیں ہے اور یہ اللہ کے برابر کر دینا ہے چاہے ایک صفت ہی میں کیوں نہ ہو جو اللہ چاہے آپ چاہیں ایسے الفاظ استعمال کرنا جو اللہ کے لیے بولے جاتے ہیں اگر ویسے نبی کے بارے میں کہتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے شرک ہوتا ہے اللہ کے برابر کر دینا ہوتا ہے سمجھ گئے بات تو یہ شرک کے ابواب میں سے ہے کہ تعظیم میں اولیاء کی صالحین کی انبیاء کی غلو کیا جائے مثال کے طور پر برد جھولی میری یا محمد لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی یہ قوالی صحیح ہے کیوں اس لیے کہ اس میں کیا ہے شرک ہے اللہ کے سوا دوسرے سے سوال کرنا ہے یا ایسی بہت ساری جو ہے یعنی قوالیاں شرک ہیں یعنی اشعار ہیں جو شرکیہ ہوتے ہیں اس سے بچنا چاہیے تو تاریخ میں غلو ایک بہت بڑا سبب ہوتا ہے نمبر دو صالحین کی قبروں اور ان کی روحوں کا وسیلہ اختیار کرنا یہ عقیدہ رکھنا کہ ہم ان کی قبروں پر جائیں گے اور سفارش کریں گے تو یہ بھی ہماری سفارش اللہ کے یہاں پر کریں گے ہم ان سے درخواست کریں گے یا ہماری اللہ کے پاس سفارش کریں گے یہ وہی شرک ہے جس میں عرب کے مشرکین مبتلا تھے وہ پچھلے صالحین کا وسیلہ بنا کر اللہ تک پہنچنا چاہتے تھے ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تک ڈائریکٹ نہیں پہنچ سکتے ہیں لیکن ان بزرگوں کے ذریعے سے اللہ تک پہنچ سکتے ہیں ان کا قول اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا ہے سورہ الزمر میں آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء کار ساز کاموں کے بنانے والے اس کو اولیاء کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اولیاء بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ہم ان کی عبادت صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں اب اس میں کچھ کوشچنز ہیں وہ کس کی عبادت کرتے تھے اللہ کی اور مَا نَعْبُدُهُمْ ان کی عبادت اپنے بتوں کی عبادت اپنے اولیاء کی عبادت کیوں کرتے ہیں مقصد مقصد اچھا ہے کہ نہیں طریقہ معلوم پھر فیل ہوئے کہ پاس ہوئے فیل ہوئے یاد رہے گا، یہ جملہ یاد رکھیے کہ اگر مقصد صحیح ہے اور طریقہ غلط ہے، لوگ کیا بولتے ہیں ہماری نیت اچھی ہے. اب بھائی تیری نیت اچھی ہے لیکن تیرا طریقہ کیا ہے؟ طریقہ غلط ہے. کوئی آدمی آپ کے گھر سے کچھ بھی اٹھا کے لے جائے غریبوں میں بانٹے، آپ کیا بولو گے؟ بولے میرے دل میں ساری انسانیت کے لیے ہمدردی ہے، کوئی بھوکا نہ رہے، ہنڈی آپ کی پکی مل جائے گی سب کو بانٹ دیا. آپ بولیں گے بہت اچھا کام کیا، تو بہت نیک آدمی ہے. بولیں گے آپ غصہ آئے گا، میرے گھر پوچھا بھی نہیں ویسے، بولے کام تو اچھا کیا نا میں، میری نیت اچھی ہے. تو کوئی آدمی نیت اس کی اچھی ہو، انسانیت کا بھلا چاہتا ہو، لیکن انسانیت کے بھلے کے لیے طریقہ اگر غلط استعمال کرے آپ اس کو صحیح کہیں گے؟
نہیں.
آپ بتائیے انسانوں کے بارے میں نہیں چلتا، اللہ کے بارے میں چلے گا. اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے لیکن اپنے دل سے ایسا طریقہ اس نے بنا لیا جو اللہ نے سینکشن نہیں کیا ہے، اللہ نے اجازت نہیں دی. تو اللہ تک وہ بھی پہنچنا چاہتے تھے، مشرکین کس تک پہنچنا چاہتے تھے، کس کے قریب ہونا چاہتے تھے؟ پھر بھی مجرم. تو اللہ کے قریب پہنچنا چاہتے تھے لیکن انہوں نے اس پہنچنے کے لیے کس کی عبادت شروع کر دی؟ اپنے بتوں کی، اپنے معبودوں کی. تو یہ چلتا ہے؟ نہیں چلتا ہے. تو آج ایک مسلمان درگاہ پہ جاتا ہے اور اس کے پاس سجدے درگاہ پہ کرتا ہے، ناڑے باندھتا ہے، نظریں کرتا ہے، وہاں پہ ذبح کرتا ہے، تندوری کرتا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی گیارہویں کرتا ہے، جعفر صادق کے کنڈے کرتا ہے، اور کیا کچھ نہیں کرتا ہے. تو یہ سب کر کے وہ چاہتا کیا ہے؟ کس کے پاس اس کو جنت چاہیے؟ کون جنت دینے والا ہے؟ اللہ. تو وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے. کتنی عجیب چیز ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر رہا ہے. تو یہ اللہ کے ہاں یہ چیز مقبول نہیں ہے. اس لیے ہمارا کہنا یہ ہے کہ مقاصد اور وسائل دونوں صحیح ہونا چاہیے. مقاصد گولز انگلش کا گولز، اور وسائل مینز، دونوں صحیح ہونا چاہیے. منزل بھی صحیح ہونا چاہیے اور راستہ بھی صحیح ہونا چاہیے. جو جنت کو منزل بنائے وہ صراط مستقیم کو راستہ بنائے، اس لیے کہ صراط مستقیم کے سوا کوئی راستہ جنت تک جاتا نہیں ہے. اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے سوا کا احساس بنا رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت بس اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ سے کچھ اور قریب کریں. یعنی یہ مانتے تھے کہ یہ ہم کو اللہ سے نزدیک کرتے ہیں کیونکہ خود اللہ سے قریب ہے. آج بھی مسلمان کیا کہتا ہے؟ بادشاہ تک پہنچنا ہے، ڈائریکٹ جاتا ہے اس کے پاس، اس کے جو مقرر ہوتے ہیں، اس کے جو وزیر ہوتے ہیں، ان کو خوش کرو، وہ لے کے جائے گا بادشاہ کے پاس. تو اب یہ کس کا عقیدہ تھا؟ مشرکین کا عقیدہ تھا. اور آج بدقسمتی سے بہت سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے. اسی لیے آپ نے پہلی حدیث دیکھی کہ شرک میری امت میں کیسے سرایت کرے گا، جیسے ایک چونٹی کے چلنے کی چال ہوتی ہے، ایک دم خفیہ طریقے سے. اور وہی عقیدہ جو مشرکین کا تھا کس میں آ گیا؟ مسلمانوں میں آ گیا. وہی عقیدہ جو عیسائیوں میں تھا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام ایک ہیں، آج میں نے جو شعر بتایا اس میں وہ ہے کہ نہیں ہے؟ وہی واپس عقیدہ آ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی ہے، اللہ کا روپ ہے، یہ بشری ڈھانچے میں خود حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہے. کون کس سے ملا معراج میں معلوم نہیں، کیسے کیسے شعر لوگوں نے بنایا جس کا وقت نہیں آگیا. معراج میں خود ہی اپنے لیے اپنے آپ کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ بلایا. عجیب چیز ہے کیونکہ وحدت الوجود وغیرہ جو عقیدہ وجود میں آیا وہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں اللہ ہے. اور پھر جملے کیا کہے اس طرح کے لوگوں نے، لیس فی جبتی سوا اللہ، میرے جبے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. یعنی ہر چیز اللہ ہے. یہاں تک کہ بعض بدبخت ایسے بھی ہوئے، باہر کتا بھونک رہا ہے، لبیک یا ربی اس نے کہا، اللہ کے سوا کوئی چیز ہے ہی نہیں، جو بھی ہے وہ سب اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا کسی چیز کا وجود نہیں ہے. انشاءاللہ کبھی وحدت الوجود پہ میں لوگوں کے تھوڑا مشکل ہے سمجھانا وہ چیز، یہ وقت ہمارا نہیں ہے اس کے لیے. مستقل اس پہ ایک درس میں انشاءاللہ لوں گا، اس میں ساری اس کی تفصیل ذکر کروں گا انشاءاللہ. تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم ہم کو یہ اللہ سے کچھ قریب کریں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون, کہ اللہ تعالیٰ ان میں ضرور فیصلہ کرے گا ان چیزوں میں جو یہ اختلاف کر رہے ہیں. ان اللہ لا یہدی من ہو کاذب کفار, اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت نہیں دیتا ہے, ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا ہے جو بڑا جھوٹا ہے, کاذب اور کفار ہے, ناشکرا پرلے درجے کا کافر ہے, اللہ ایسے کو ہدایت نہیں دیتا ہے. تو یہاں پر اللہ نے ان لوگوں کو کیا لقب دیا, یہ کیا ہے, کاذب جھوٹے, کفار ناشکرے انکار کرنے والے. تو یہ جو ہے کفار کے معنی ہوتے ہیں بہت کفر کرنے والا, بہت ناشکری کرنے والا, یعنی اللہ کا اللہ کی نعمت لے کے دوسروں کو خوش کر رہا ہے, کیسا ناشکرا ہے, شکر اللہ کا کرنا چاہیے, دیا اللہ نے, لیکن یہ کس کے آگے جھک رہا ہے, یہ دوسروں کے آگے جھک رہا ہے. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے بتوں کی, قبروں کی, پیڑوں کی, یا کسی کی بھی, جنات کی یا فرشتوں کی عبادت جائز ہے, جائز نہیں ہے. آگے ہم آئیں گے عبادت کس کو کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشرکین کے عقیدے کے سلسلے میں, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ, اور وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا جو ان کو نہ کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں, نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ, اور کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس یہ ہمارے کیا ہیں, سفارشی ہیں. تو دو باتیں یہاں جمع ہوئی ہیں, ایک عقیدہ رکھنا کہ فلاں ہمارے کیا ہیں, سفارشی ہیں, دوسرا اللہ کے پاس سفارشی بنانے کے لیے ان کی عبادت کی جائے. آپ دیکھیں اگزیکٹلی امت میں کیا ہو رہا ہے کہ بزرگ ہماری سفارش کریں گے اللہ کے پاس, چاہے دنیا کے پرابلمس میں ہو یا آخرت میں نجات کے لیے ہو, اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں, وہ عمل جو عبادت والا ہے اللہ کی, وہ ان کے لیے کرتے ہیں. قربانی عبادت ہے کہ نہیں, عبادت ہے. دعا کرنا عبادت ہے, نظر ماننا عبادت ہے, اس طرح کی تعظیم ادب سے ایک دم کھڑے ہونا, وقوم للہ قانتین, یہ سب کے سب عبادتی امور ہیں, قبروں کے ساتھ ہی کیے جاتے ہیں, اور یہ مانتے ہیں کہ یہ قیامت کے دن ہمارے پاس, ہمارے اللہ کے پاس سفارش کریں گے. یہ کس کا عقیدہ تھا, یہ مشرکین کا عقیدہ تھا. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 18 ہے. اسی طرح سے قبروں کو ذریعہ بنانا اپنی نجات کے لیے اور اسے استمداد کرنا, یہ بھی شرکیہ اعمال میں سے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, آپ نے اللہ سے دعا کی, اللہم لا تجعل قبری وثنا, اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا, اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا. دو چیزیں ہیں, ایک ہے وثن, ایک ہے صنم. وثن جو آپ کے یہاں پر لکھا ہوا ہے, وثن, وثن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی مخصوص ڈھانچہ نہ ہو. جیسے انسان اس کو بنایا جائے, اس کی مورتی بنائی جائے, تو یہ کیا ہے, یہ صنم ہے, صنم, صنم کہتے ہیں اس کو. اور اگر کوئی ڈھانچہ نہیں ہے, جیسے گول پتھر کہیں رکھ دیا, یا پیڑ ہے جو انسانی یا کسی طرح سے پر والا یا کچھ اس طرح سے مخلوق کا ڈھانچہ نہیں ہے, بس ایک سٹرکچر ہے, اس کو کیا کہتے ہیں, وطن. یاد رہے گا یہ صنم ایک لیونگ آبجیکٹ کچھ ہوتا ہے, انسان ہے یا گھوڑا ہے یا کچھ بھی ہے. ہاں تو گھوڑے ہوتے ہیں نا, گھوڑے شاہ بابا, اور آپ دیکھیے گھروں میں لگا ہوتا ہے تصویر, کیا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا گھوڑا, اس کے اوپر چھتری لگی ہوئی ہے. ہاں لوگ گھروں میں اس کو لگاتے ہیں برکت کے لیے. یا براق, براق کیسی معلوم نہیں, یہ تھا کہ نہیں معراج میں, جو آرٹسٹ ہے اس نے اپنی امیجنیشن سے کیا کیا, گھوڑا لیکن اس کی صورت ایک عورت کی اور ٹوپی قوالی والے کی, اور مسکراری دیکھ کے آپ کس کو معلوم براق ایسا ہوتا ہے, یہ بنایا اس نے ایسا اور گھروں میں لگایا براق کا فوٹو. تو یہ اس طرح کی چیزیں سب کیا ہیں, خرافات ہیں, اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے, اسلام میں اس کی گنجائش نہیں ہے. تو وطن ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کا کوئی یعنی شکل و صورت نہ ہو, وطن. اور ایسی چیز جس کی شکل و صورت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ صنم. جیسے بت وغیرہ ہوتے ہیں تو کیا ہیں؟ صنم ہیں. اس کی جمع ہے اصنام. اصنام ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں، نعبد اصناما، ہم صنم کی عبادت کرتے ہیں، تو بت بنائے جاتے تھے. اور وطن، جیسے آپ نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو وطن نہ بننے دے. قبر جو ہے ایک سٹرکچر ہوتا ہے، کوئی شکل و صورت اس کی ہوتی ہے نہیں. تو اے اللہ میری قبر کو وطن نہ بننے دینا. لعن اللہ قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجد، اللہ کی لعنت ہو ان لوگوں پر جو اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیں. جب نبی کی قبر کو مسجد، سجدے کی جگہ کو مسجد کہتے ہیں، سجدے کی جگہ کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد. یہ اس میں یعنی ورب ہے، یعنی مثلا یعنی مسجد وہ جگہ یا وقت جس میں عبادت کی جاتی ہے، سجدہ کیا جاتا ہے. جیسے مغرب ہم کہتے ہیں مغرب، مغرب کس کو کہتے ہیں؟ وہ جگہ جہاں سورج غروب ہوتا دکھائی دیتا ہے، مشرق مغرب. تو سورج غروب ہوتا ہے، دکھتا ہے یہاں غروب ہو رہا ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغرب. یا وہ وقت جس میں سورج غروب ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مغرب. تو غربا سے ہی غروب ہونا، تو مسجد اسی پر سے ہے کہ وہ جگہ جہاں کیا کیا جاتا ہے؟ سجدہ. تو نبیوں کی قبروں کو کیا بنا لیا؟ سجدے کی جگہ. تو کیا قبر پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں. کیا قبر کے پاس اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے اللہ کو سجدہ. ہم لوگ ایسے نہیں کرنا، نہیں کر سکتے نا، ہاں نہیں کر سکتے نا، ہاں. تو کوشچن کے حساب سے ہم کبھی بھی کوئی پوچھے تو دھیان دینا کیا پوچھ رہا ہے، ہمارے ایک انداز بن جاتا ہے، نہیں نا ہوگا نہیں، ہاں ہوگا ہاں بالکل. جیسے سوال میں سے جواب، ایسا کبھی نہیں ہونا، سوال سننا، ورنہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے پوری جائیداد دے دینا میرے کو، ہاں بالکل. تو نہیں 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 دے رہا. تو ایک انسانی فطرت ہے، جیسے سوال میں سے جواب. تو کیا قبر کے پاس اللہ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ نبیوں کی قبروں کے پاس اللہ کو سجدہ کرنا بھی کیا ہے؟ یہ شرک کے وسائل میں سے ہے کہ آگے جا کر لوگ، کیونکہ سجدہ تو اللہ کو کر رہا ہے لیکن یہ شرک کے ذریعوں میں سے ہے، کل کو جا کے لوگ نبی کی قبر کو ہی سجدہ کرنا شروع کر دیں گے. تو یہ وسائل شرک میں سے ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جب شرک شروع ہوا تو کیسا ہوا؟ شیطان نے کیا، یعنی انہوں نے مورتیاں بنائی اور عبادت کی جگہوں میں، لوگوں کی جمع ہونے کی جگہوں میں ان کو فٹ کیا، نصب کیا، اور ایک وقت تک ان کی عبادت وہ لوگ نہیں کرتے تھے. لیکن دھیرے دھیرے ایک وقت چلا گیا تو شیطان نے ان کو کیا بتایا؟ ارے تمہارے بڑے انہی کی عبادت کرتے تھے، انہی کے ذریعے سے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو بارش ہوتی تھی. تو انہوں نے کس کو سجدہ کرنا شروع کر دیا؟ بتوں کو ہی سجدہ شروع کر دیا انہوں نے. تو یہ ایک وقت کے بعد، ایک نسل کے بعد دوسری نسل میں جب عمل جاتا ہے تو اس کی وجہ ختم ہو جاتی ہے، عمل کا ظاہری ڈھانچہ باقی رہ جاتا ہے، پھر لوگ اپنی طرف سے کچھ وجہ اس کے لیے بیان کرنا شروع کرتے ہیں. اس کو یاد رکھیے، کرنے والا عمل. اب مثال کے طور پہ ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں کہ قبروں کے پاس جو لوگ بریڈ اور جیم تو نہیں رکھتے ہیں، جلیبی رکھتے ہیں، رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں؟ دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے لوگوں کو کہ قبر کے پاس جو ہے بریڈ بن، جس کو پاؤ بولتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو پاؤ بولتے ہیں، اور جلیبی، کسی کو معلوم نہیں. یا تیسرے دن چنے لے کر جاتے ہیں، چبائے گا وہ اندر بیٹھ کے، کیا کرے گا؟ لیکن معلوم نہیں، کسی کو علت معلوم نہیں کیوں کرتے. کسی نے کیا، بعد والے عمل پکڑ کے رکھتے ہیں، اس کی وجہ یاد رہتی ہے نہیں. پھر کوئی آتا ہے فلاسفر، بتا اس کی دو حکمتیں ہیں اور اس میں تین کال ہیں، پھر وہ پورا بتاتا ہے. تو اپنی طرف سے وہ ایک ایسی چیز جوڑ دیتا ہے وجہ اس کے ساتھ میں، کہ جو کسی کو بھی معلوم نہیں، سب بولتے ہیں ہاں کچھ تو وجہ ہوگی، دیکھو بہت سمجھ میں آ رہی بات. تو ایسی بہت ساری غلط باتیں دین کا حصہ بن جاتی ہیں، دین کا حصہ بن جاتی ہے. مثال کے طور پر ہلدی وغیرہ کھیلتے نکاح میں کرتے ہیں نا لوگ. اب کسی نے کیا ہوگا اس طرح سے، معلوم نہیں کیا اس کی علت ہے، ایک کے پیچھے ہلدی لے کے بھاگو، اس کو پکڑو اس کو ہلدی لگاؤ، اس کو پکڑو اس کو ہلدی لگاؤ. اب یہ ہوا، اب ایک دور کے بعد جب کہا یہ کیا ہے، بند کرو اس کو، بولتے ہلدی اینٹی سیپٹک ہے، اور شادی کے دن سب خوبصورت دکھنا چاہیے پیلے پیلے اس کے لیے. تو بات کے دور میں کیا ہوتا ہے, اس کی دوسری لت کو یہ دے دیتا ہے, وہ سوچتا ہے کیا وجہ ہوگی اس کی, سوچتے سوچتے ہاں ہلدی کیا ہے اینٹی سیپٹک, تو اس کی وجہ دے دیتا ہے. تو ایک عمل شروع ہوتا ہے ایک دور کے بعد, عمل باقی رہتا ہے وجہ غائب, پھر دوسرا کوئی آتا ہے ایکسپرٹ, وہ اس کی دوسری وجہ دیتا ہے اور عمل چالو ہو جاتا ہے اور عمل دین کا حصہ بن جاتا ہے, عمل دین کا حصہ بن جاتا ہے. تو اس لیے یاد رکھیے کہ قبروں کے پاس سجدہ کرنا کیا ہے, چاہے اللہ کو وہ عمل کیا ہے غلط ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو نبیوں کی قبروں کو مسجد بنا لیں. اس سے علماء نے کہا قبروں پر مسجد بنانا جائز نہیں ہے, چاہے وہ نبی کی قبر پر ہو, چاہے وہ نبی کی قبر پر ہو. اس کو امام احمد نے روایت کیا اور یہ صحیح حدیث ہے. اسی طرح سے امام مالک کے الفاظ ہیں, یعنی امام مالک کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے موطا میں کہ اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد, اے اللہ میری قبر کو وطن نہ بننے دینا کہ اسی کی عبادت کی جائے, اس کی عبادت کی جائے. اے اللہ میری قبر کو بچا لے اس بات سے کہ لوگ میری قبر کو وطن بنا کر اس کی عبادت کرنے لگے. تو معلوم ہوا کہ قبر کے ساتھ عبادتی اعمال کیے جا سکتے ہیں نہیں, عبادت کس کی جائے گی؟ صرف اور صرف اللہ کی. تو قبروں کو عبادت گاہ بنانا یہ جائز نہیں ہے. اور آج بدقسمتی سے آپ دیکھیے نہ صرف ہندوستان میں بلکہ عالمی سطح پر ہے, علاقوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ اولیاء کی قبروں کے ساتھ میں, بلکہ بعض اوقات قبروں کے نیچے کیا ہے یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے, بلکہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اس کے نیچے کوئی نہیں ہے, اس کے نیچے کیا ہے ایک اینٹ ہے. وہ اینٹ کا کی ہے؟ فلانے بزرگ کی قبر کی ہے. وہ اینٹ یہاں پر اس کو کیا بولتے ہیں, چھلا یا کیا بولتے ہیں, چھلا بولتے ہیں اس کو, چلا چلا جو بھی ہے. تو یہ جو ہے قبر کی وہ اینٹ نکال کے اس کو یہاں پر کیا ہے ایکسٹینشن یہاں بنایا جاتا ہے اس کے, ہے نا, اس کا ایک سب سیکشن یہاں پہ ہوتا ہے. سب چندے کی وجہ سے ہوتا ہے, چندے کی وجہ سے ہوتا ہے, اور کس وجہ سے ہوگا؟ اس کا ایک یعنی سپورٹ سینٹر یا کیا بولیں گے اس کو, برانچ ہوتی ہے. آپ بتائیے مسلمان اینٹ کی بھی عبادت کر رہا ہے, یعنی ایک اینٹ کی عبادت کر رہا ہے, اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہوگی؟ مشرکین کی طرح کیا یہ عمل نہیں ہوا؟ اسی کے آگے اس نظر نیاز کر رہا ہے. ایک پتھر آپ بتائیے, ایک بت بنائے انسان اور اس کے آگے بیٹھے اس سے مانگے, اور بت بھی نہیں ہے, قبر نقلی قبر ہے, فیک قبر, جھوٹی قبر, اور اس کے نیچے کیا ہے اینٹ رکھی ہوئی, اور اینٹ سے مانگ رہے ہو, تو بت سے مانگنے میں اور اینٹ سے مانگنے میں فرق کیا رہا ہے؟ کیا وہی چیز نہیں ہے؟ یہ وہی چیز ہے. اس کا تو کم سے کم کچھ ڈھانچہ تھا, اس کی کچھ تو شکل تو تھی, اس کی تو وہ بھی نہیں ہے, ایک اینٹ ہے, اینٹ سے مانگ رہا ہے. تو یہ بہت ہی افسوس کی چیز ہے. تو یہ قبروں سے استمداد کرنا اسلام میں جائز نہیں ہے. نمبر تین, اللہ کے سوا کسی اور کو مدد کے لیے پکارنا, یہ بھی شرک ہے, یہ بےآنی ہی شرک ہے, یہ خود شرک ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو شرک قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا کسی ایسے کو پکارے, اللہ کے سوا کسی ایسے سے دعا کرے, مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, اور وہ تو ان کی دعا سے کیا ہیں, غافل ہیں, غافلون. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ, اور جب حشر میں سب کو جمع کیا جائے گا, لوگوں کو جمع کیا جائے گا, كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ, یہ ان کے دشمن بن جائیں گے, یعنی جن کو پکارا جا رہا ہے وہ پکارنے والوں کے دشمن بن جائیں گے. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے. یہ سورہ الاحقاف کی آیت نمبر 5 اور 6, اس میں ایک آپ یعنی تحویل یا ایک ٹرانزیشن اس آیت میں آپ دیکھیں گے. آپ دیکھیے عمل کیا ہے شروع میں اور اینڈ میں ان کا عمل کیا ہے. شروع میں عمل کیا ہے, کیا لفظ ہے, ومن اضلوا. پہلا یہاں پر یہ بتایا گیا اس سے گمراہ اور کوئی ہے ہی نہیں. سوال پوچھا اس سے اور کون گمراہ ہوگا, تو معلوم ہوا کہ یہ عمل کرنے والے جن کا آگے ذکر آ رہا ہے وہ کیا ہیں, گمراہ ہیں. نمبر ایک معلوم ہے یہ گمراہی ہے. نمبر دو, من يدعو من دون اللہ, عمل کیا ہے, اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا, اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا. من لا يستجیب له الى يوم القیامة, جو قیامت کے دن تک اس کی پکار کو نہیں سن سکتا ہے. وهم عن دعائهم غافلون, اور وہ تو ان کی دعا سے کیا ہیں, غافل ہیں, ان کی دعا سے غافل ہیں. تو معلوم ہوا کسی کو یہ پکار رہے ہیں جو ان کی دعا سے فی الوقت کیا ہیں, غافل. کب تک غافل ہیں, تو قیامت کے دن کیا ہونے والا ہے, سب کو واپس سے زندہ کیا جائے گا. آگے اللہ نے بیان کیا, وَإِذَا حُشِرَ النَّاسَ, اور جب لوگوں کو حشر میں جمع کیا جائے گا تو کیا ہو جائے گا, کانوا لہم اعداء, جن کو پکارا جا رہا ہے پکارنے والوں کے کیا ہوں گے, دشمن. تو ایک فتویٰ اللہ کی طرف سے گمراہی کا, دوسرے آج کون ہم کو دشمن کہہ رہا ہے, اولیاء کا, وہی جو ایسا عمل کر رہے ہیں کہ اولیاء خود قیامت کے دن, بتائیے تو اولیاء کی دشمنی کس کو ملنے والی ہے, اولیاء کو پکارنے والوں کے اولیاء دوست ہیں کہ دشمن ہیں, یہ الٹا نہ ہوتا, کتنی عجیب چیز ہے. ابھی دوست نہیں ہے, ابھی دوست کس نے بولا, ابھی یہ اولیاء کے دوست سمجھ رہے ہیں اپنے آپ, ابھی سمجھ رہے ہیں واقعی دوست ہیں. یعنی اولیاء اپنی زندگی میں ان لوگوں سے محبت کرتے تھے جو شرک کرتے ہیں, تو وفات کے بعد کریں گے نہیں, تو ان کا خاتمہ اس حال پر ہوا ہے کہ وہ شرک والوں سے کبھی خوش تھے نہیں, تو شرک والوں سے دشمنی تھے وہ, چاہے ان کے زمانے کے ہوں, پچھلے زمانے کے ہوں یا آگے آنے والے ہوں. کیا ہم خوش ہیں ان لوگوں سے, چلو آج شرک نہیں کرے کل کریں گے ہمارے بعد تو خوش ہوں گے ہم, ہم دشمنی ہوں گے ان لوگوں کے, تو ان کے گمان میں ہیں کہ وہ ہمارے دوست ہیں لیکن واقعی دوست ہیں نہیں. تو معلوم ہوا اولیاء ان کے دشمن ہیں جو اولیاء کو اللہ کے ساتھ شریک کریں, اولیاء دوست ہونے والے نہیں. اور وہ دشمنی ظاہر کب ہوگی, قیامت کے دن, سب سے زیادہ ڈینجر وقت, کیونکہ یہ جو کچھ کر رہا ہے کس دن کے لیے کر رہا ہے, جب اس کو چاہیے تبھی وہ کیا بن جائیں گے, اس کے دشمن. جب اس کو مدد کی ضرورت ہوگی ان کی, جس دن کے لیے زندگی بھر کر رہا ہے وہ دن جب آئے گا تو اس کے لیے اولیاء کی دشمنی لے کر آئے گا. اب جتنے اولیاء کے آگے درگاہوں پہ جا کے یہ مانگا ہو وہ سب اولیاء اس کے کیا بنیں گے, کیا حال ہوگا اس کا, کیا حال ہوگا اس کا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ, جب حشر میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا تو یہ اولیاء جن کو پکار رہا ہے چاہے وہ کوئی بھی ہوں وہ سب کے سب اس کے کیا بن جائیں گے, دشمن. وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ, اور وہ ان کی عبادت کا کیا کریں گے. تو لفظ اخیر میں کیا آ گیا, عبادت, اور شروع میں دو مرتبہ کیا آیا, یدعو, اس کا مطلب کیا عمل چل رہا ہے, دعا. وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ, یہ کون سا عمل ہے, دعا, ان کی دعا سے غافل ہیں. اور انکار کس چیز کا کریں گے, معلوم ہوا عبادت دعا کیا ہے. تو کسی ولی کو اگر کوئی دنیا میں پکار رہا ہے تو وہ ایکچولی کیا کر رہا ہے, ان کی عبادت کر رہا ہے. سمجھ میں آئی بات, یعنی قرآن کی سائد سے معلوم ہوتا ہے کہ جو اولیاء کو پکار رہا ہے ان سے دعا کر رہا ہے وہ اولیاء کی عبادت کر رہا ہے. اور عبادت کتنوں کی کرنا چاہیے, ایک ہی, اللہ ہی کی عبادت کرنا چاہیے. اللہ کی عبادت میں منیمم کتنوں کو شریک کر سکتے ہیں, کوٹا کچھ ہے اس کا, کر سکتے ہیں کم سے کم نبی کو نہیں, یعنی نبی کی تعظیم نہیں کرتے آپ لوگ, لیکن اللہ کی عبادت میں شریک نہیں کر سکتے ہیں. کیوں, اس لیے کہ آپ نے صرف تعریف میں منع کر دیا. دیکھیں تعریف میں بھی منع کیا کہ تو نے مجھ کو اللہ کے برابر کر دیا, زبان سے بھی نہیں, اور سجدے عبادت کے عمل میں بھی اللہ میری قبر کو وطن بننے مت دینا. تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں حیات تھے, وفات کے بعد بھی حیات تھے اور پاور بڑھ جاتا ہے, اور آپ سب دیتے ہیں جو زندگی میں نہیں دے سکتے وفات کے بعد دے سکتے ہیں, کیونکہ اللہ نے سب دے دیا. تو آپ نے وفات کے بعد بھی منع کیا اور وفات سے پہلے بھی کہا کہ جو آپ چاہیں اللہ چاہے, اور آپ چاہیں جو صرف اللہ چاہے وہ ہوگا. تو حیات میں بھی اور وفات کے بعد بھی جو اللہ چاہے وہی ہوگا. تو سارے ولی مل کے ان کی ایک چاہت ہو اور اللہ نہیں چاہتا ہو تو ہوگا کیا؟ جو میں نے واقعی خوش کس کو کرنا چاہیے؟ اللہ, کیونکہ اللہ کے چاہنے سے ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دل سے چاہ رہے تھے ابو طالب کو ہدایت مل جائے, ملی نہیں ملی. کیوں؟ کیونکہ اللہ کی چاہت تھی. اللہ کیوں نہیں چاہتا تھا کہ ابو طالب کو ہدایت ملے؟ طلب نہیں, طلب اندر سے تھی, طلب نہیں تو ہدایت بھی نہیں, اللہ نے ہدایت نہیں دی. تو نبی کی چاہت اور اللہ کی چاہت دونوں چیزیں اگر الگ ہو جائیں تو غالب کس کی چاہت آئے گی؟ یہ عقیدہ ہمارا ہے, یہ عقیدہ ہمارا ہے کہ ایک آدمی کہے دیکھو تم لوگ اللہ کی تعظیم نہیں کرتے, نبی کی تعظیم نہیں کرتے. تو نبی کی تعظیم ہم کرتے ہیں. اگر کوئی آدمی کہے کہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ ہے تو کیا کوئی مانے گا؟ نہیں مانے گا, کیونکہ دیکھو نبی کی تعظیم نہیں کرتے. ایسا کہہ سکتا ہے وہ؟ نہیں. نبی کی تعظیم کا مطلب یہ کہ نبی کو انسان کی حد تک رکھا جائے اور نبی کو اللہ کا بندہ مانا جائے, معبود نہیں مانا جائے بلکہ عابد اور عبد مانا جائے. عبدہ ہوا اور رسول عبد ہیں, آپ اللہ کے بندے ہیں. تو اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا اس کی عبادت ہے. اس آیت سے کیا معلوم ہوا؟ اللہ کے سوا کسی اور کو پکارنا اس کی عبادت ہے. اور جس کو پکار رہا ہے اللہ کے سوا وہ کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ کیا بن جائے گا؟ دشمن. کچھ لوگ یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ تو پیڑ پودوں کے لیے ہے, لکڑی پتھر کی عبادت کرنے والوں کے لیے, اولیاء کے لیے آیت نہیں ہے. صحیح ہے بات؟ نہیں نہیں. کیوں غلط ہے؟
عبادت کا انکار کر دیں گے.
پتھر غافل ہے نا, غافل کس کو بولا جاتا ہے؟ جو دھیان نہیں دے رہا ہے, اس کو معلوم نہیں پڑ رہا ہے کہ وہ غافل ہیں. اور کب دشمن بنیں گے؟ قیامت کے دن, جب لوگوں کو جمع کیا جائے گا. اور یہاں پر ہم کا لفظ اللہ نے استعمال کیا, جو جانداروں کے لیے, انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ ان کی دعا سے غافل ہیں اور قیامت کے دن ان کے دشمن بن جائیں گے. تو یہ ساری آیتیں یعنی وی روح کے بارے میں, انسانوں کے بارے میں استعمال ہو سکتی ہیں, پتھر لکڑی کے لیے استعمال نہیں ہوتی ہیں. اس طرح کا لفظ پتھر لکڑی کے لیے استعمال نہیں ہوتے, کیونکہ دشمن قیامت کے دن حشر کس کا ہوگا؟ پتھروں کا حشر ہوگا؟ سب پتھر چلتے آئیں گے؟ نہیں ہوگا. انسانوں کا حشر ہوگا, جنات کا حشر ہوگا, ان کا حشر ہونے والا ہے. اور جاندار بھی جمع کیے جائیں گے, لیکن وہ سب کیا ہوں گے؟ مٹی بنا دیے جائیں گے قصاص کے بعد. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین یدعون من دون اللہ, اور وہ لوگ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں, لا یخلقون شیئا وهم یخلقون, یہ کسی چیز کے خالق نہیں ہیں بلکہ یہ کیا ہیں؟ وهم یخلقون, یہ خود مخلوق ہیں, ان کو بنایا جاتا ہے, ان کو پیدا کیا جاتا ہے. اموات غیر احیاء, یہ مرے ہوئے ہیں, اموات ہیں, یہ زندہ نہیں ہیں. وما يشعرون ايان يبعثون, اور ان کو تو اس چیز کا بھی شعور نہیں ہے کہ کس دن کب ان کو واپس سے زندہ کیا جائے گا. یہ پتھر کے بارے میں بولا جا سکتا ہے؟ نہیں, کیونکہ بعث کس کے لیے ہے؟ پتھروں کے لیے. پیڑ زندہ کیے جائیں گے؟ پتھر زندہ کیے جائیں گے؟ نہیں, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کو دوبارہ قیامت کے دن زندہ کیا جائے گا. تو یہاں پر فرمایا والذین يدعون من دون الله, وہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں کسی چیز کے خالق نہیں ہے بلکہ خود ہی کیا ہیں؟ مخلوق ہیں. تو کیا وہ ماں کے پیٹ میں بچہ بنا سکتے ہیں کہ بابا بہت سالوں سے لڑکی ہو رہی ہے ایک لڑکا دے دو؟ کر سکتے ہیں؟ خالق ہیں؟ نہیں, کسی چیز کے خالق نہیں ہو. اللہ کے سوا کوئی اولاد نہیں دے سکتا ہے. اموات غیر احیاء, اللہ نے ان کے بارے میں کیا کہا؟ یہ اموات ہیں, زندہ نہیں ہے, زندہ نہیں ہے. وما يشعرون ايان يبعثون, اور ان کو تو یہ بھی نہیں معلوم کہ کب ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا. وہ اپنے بارے میں نہیں جانتے, تمہارے بارے میں کیا جانیں گے؟ وہ اپنے بارے میں نہیں جانتے کہ ان کا کب بات ہونے والا ہے تو تمہارا کب جواب ملنے والا ہے. ان کو معلوم ہے؟ ان کو کچھ معلوم نہیں ہے. بلکہ اوپر کی آیت میں کیا کہا؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. وہ ان کی دعا سے کیا ہیں؟ غافل. بعض لوگ کہتے ہیں کہ انبیاء اور اولیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں، وہ زندہ ہیں. انبیاء کے لیے تو دلیل ہے، لیکن وہ حیات کون سی ہے؟ وہ برزخی حیات ہے، دنیاوی حیات نہیں ہے. اور وہ ہماری آواز سنتے ہیں؟ نہیں. اس کی کوئی دلیل نہیں کہ ہماری آواز سنتے ہیں. اب کوئی آدمی کہے زندہ ہے آواز سنیں گے، تو ہم کہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پکارنے والے کی پکار سے کیا ہے؟ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. ایک آدمی سویا ہوا ہے، اب باہر آواز دیے ارے چل پکنک پہ، نہیں آ رہا، سو گیا. باپ نے فون کر رکھا ہے تم لوگ، ارے ہم جا رہے گاڑی میں. بولے کتنی آواز دیا تجھ کو، لیکن تو آیا، بولے میں سو رہا تھا. بولے زندہ تھا نا تو، ارے بولے زندہ تھا لیکن سو رہا تھا بولے نا میں. تو زندہ سنتا ہی ہے، ایسا ہے کیا؟ اس کے بعد حالات کون سے ہوتے ہیں؟ غفلت کے. جب قبر میں بندہ رکھا جاتا ہے نیک بندہ، اس سے کیا کہتے فرشتے؟ نم کنومت العروس، ویسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سو جاتی ہے. یہ عروس تو لے لیے، نم نہیں لیے. عروس سے کیا بنا دیے؟ عروس، عرس بنا دیے. یہ عرس یہیں سے آیا ہے، دلیلیں دی لوگوں نے، ہم عرس کیوں مناتے، یہ عرس ہے ہمارا. تو یہ کیا ہے؟ دلہن کی طرح ہے. نعوذ باللہ، کس کی دلہن ہے؟ سوچ، بہت سارے باطل اور فاسد عقائد ان کے اس کے پیچھے، جس کی تذکرے کا وقت نہیں ہے. تو یہ وصال، وصال یوم وصال، اس لیے کہ نا وصال ہوا ہوگا، تو بہت سارے باطل مانا اس سے لیتے ہیں. تو بہرحال، تو نم کا نو متل عروس، جیسے دلہن سو جاتی ہے تو بھی کیا کر؟ سو گئے ہو، اب آپ پکار رہے ہو، سویا ہوا آدمی پکار سنتا ہے نہیں. اللہ چاہے تو سنے گا، لیکن اللہ نے بتایا کہ وہ سنے گا نہیں. اور اللہ نے کہا پکارنے کے لیے، پکارنے والوں کو کیا کہا؟ کوئی آدمی بولے گا بھائی سونے والا کبھی اٹھ بھی جاتا ہے، آواز دیا دیا، دو میں نہیں تیسرے میں، چلو خوش قسمت اٹھ گیا، سنا، ہاں کیا چاہیے بھائی، لے لو یہ. تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پر پکارنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، کہ اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو کسی ایسے کو پکارے جو اس کے لیے ملّا سجیب الح الا یوم القیامۃ. اگر سنوا بھی دے اللہ اس کو، جواب دے سکتا ہے؟ کب تک؟ نہیں تو قیامت تک. کی کیا ہوں، کبھی کچھ کر ہی نہیں سکتا اس کے لیے، اس کے لیے کوئی جواب، اس کے لیے کوئی مدد وہ قیامت تک کے لیے نہیں کر سکتا ہے. تو ٹھیک ہے، قیامت کے بعد کریں گے، آگے کیا ہے؟ قیامت میں کیا ہوگا؟ تو یہ تو قیامت سے پہلے تو کم سے کم غنیمت ہے، مار رہے پیٹ رہے نہیں. قیامت کے دن اولیاء ملیں گے تو دشمن بن کے ملیں گے. تو نہ دنیا میں وہ آدمی فائدے میں ہے، نہ آخرت میں. دنیا میں گمراہ ہے اور آخرت میں اولیاء کی دشمن ہے، اور وہ سن رہے نہیں ہیں. اگر ولو بالفرض تسلیم بھی کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ اس سے راضی ہیں نہیں، کیونکہ قیامت کے دن وہ کیا ہونے والے ہیں؟ دشمن. سمجھ میں آیا؟ آیتوں کو سمجھیں کہ کیا کس آیت میں کیا بات ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ سے مدد کے لیے اس کو پکارنا یہ جائز نہیں ہے. آئیے اور آگے بڑھتے ہیں. چوتھی چیز جو شرک ہے، وہ اللہ کے سوا، اور یہ شرک امت میں آج بھی پایا جاتا ہے. وہ کس صورت میں پایا جاتا ہے؟ تعظیمی سجدے کے نام پر سجدہ، لیکن کون سا سجدہ؟ تعظیم کا. اور کہتے ہیں کہ سجدے کی دو قسمیں ہیں. قسم نمبر ایک عبادت کا سجدہ، قسم نمبر دو تعظیم اور عزت کا سجدہ. تو کہتے ہیں ہم قبروں پر جب جاتے ہیں، کچھ تو بیچارے ایسے ہوتے ہیں ہم سجدہ ہی نہیں کرتے ہیں، ہم ناک تھوڑی ٹیکتے ہیں وہاں پہ. سجدے میں کیا کیا ہوتا ہے؟ ہاتھ ٹیکے، گھٹنے ٹیکے، اور قدم ٹیکے، انگلیاں پاؤں کی، اور پیشانی، اور ناک. ہم ناک اٹھا دیتے ہیں، ٹوٹل سجدہ نہیں ہوا، ایسا لوگ کہتے ہیں. کوئی بھی آدمی کہے کیا کر رہا ہے؟ سجدہ کر رہا ہے. اور ویسے بھی ناک کے نزدیک ناک ٹیکنا ضروری سجدے کے لیے نہیں ہے. ناک ٹیک دے تو بھی سجدہ ہوتا، سر اٹھا لے، یا پیشنٹ ٹیک دے ناک اٹھا لے، چلتا ہے، سجدہ ہوتا ہے ان کے نزدیک. کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے ہم جھکتے ہیں، تو دیکھیں گے جھکنے کا اجازت ہے کہ نہیں ہے. سجدہ تعظیم اور دلیل پیش کی جاتی ہے قرآن کریم سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں اور بعض آدم علیہ السلام کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں دیکھو آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیے کہ نہیں کیے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں. ہم کہیں گے آدم علیہ السلام کو کس نے سجدہ کیا؟ یا تو فرشتے ہیں, فرشتوں نے کیا تھا تو فرشتہ ہے. حکم کس کو تھا؟ فرشتوں کو تھا. اور کس کو تھا؟ ابلیس کو تھا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. ابلیس نے وہ کہتے ہیں یہ لوگ ابلیس کی پارٹی ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو اولیاء کو سجدہ نہیں کرنے والے کون ہیں؟ ابلیس نے نہیں کیا اور فرشتوں نے کیا. تو کیا یہ فرشتے ہیں؟ اس کا خطاب کس سے تھا؟ فرشتوں سے تھا اور ابلیس سے تھا. لیکن کیا آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد بھی سجدہ کرتی تھی؟ حوا کو کہا آدم کو سجدہ کرو؟ نہیں کہا. کوئی دلیل ہے اس کی؟ آدم علیہ السلام کو یہ نہیں کہا گیا حوا کو کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرو. تو جو دلیل جو ثابت ہے وہ یہی کہ فرشتوں سے کہا گیا اور ابلیس سے کہا گیا سجدہ کرنے کے لیے. اللہ نے حکم دیا اذ امرتک, اللہ نے کہا میں نے حکم دیا تجھ کو تو تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ کیا چیز ریکارڈ ہوں گی؟ تو ابلیس کو حکم تھا. ہم کو اللہ نے حکم دیا نبی کو سجدہ کرو, اولیاء کو سجدہ کرو, نہیں دیا تو پھر ہم کیوں اس کو سجدہ کریں؟ ہم کیوں کسی قبر کو سجدہ کریں, کسی ولی کو سجدہ کریں؟ کوئی دلیل اس کی نہیں ہے. تو دلیل اس کی نہیں ہے. کسی عبادت کے لیے نص کا ہونا ضروری. نص واضح دلیل کو کہتے ہیں, قرآن سنت کی دلیل. عقلی دلیل نص ہوتا ہے؟ عقلی دلیل نص نہیں ہو سکتا ہے. عقل سے کچھ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کے یعنی بھائیوں نے ان کو سجدہ کیا. ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا, کہ انہوں نے اپنے والدین کو تخت پر جگہ دی, والدین کو, ماں باپ کو, یوسف علیہ السلام کے والدین کو. اور وخروا له سجدا, سب بھائی یوسف علیہ السلام کے آگے کیا ہو گئے؟ سجدے میں گر گئے. تو دیکھو یہ شرک ہوتا تو یوسف علیہ السلام شرک کرنے دیتے گیا؟ یہاں پر دو سوال ہیں. ایک, وہ سجدہ یوسف علیہ السلام کو اپنا معبود مان کر انہوں نے کیا تھا؟ کیا اللہ کے سوا کسی اور کو معبود ماننا جائز ہے؟ نہیں, کیونکہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں دعوت کیا دی تھی, میں ایک کی عبادت کرتا ہوں یا کئیوں کی؟ ایک کی عبادت کرتا ہوں. اور یہاں پر انہوں نے سجدہ کیا بھائیوں نے ان کو, تو یہ سجدہ کیا عبادت والا سجدہ تھا؟ نہیں, کیونکہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو بچا کون سا سجدہ؟ تعظیم والا. تعظیم والا سجدہ کیا. تو کیا یہ وہ جائز تھا؟ ہاں, پچھلی امتوں میں تعظیم والا سجدہ جائز تھا. اللہ کی مرضی, جو چاہے جائز رکھے, جو چاہے ناجائز رکھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یعنی کسی چیز کو ہم منع کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ اس کے رسول نے منع کیا. کسی چیز کو جائز کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ اس کے رسول نے جائز قرار دیا. اگر اللہ ہم سے کہتا کہ ماں باپ کو سجدہ کرو تو کرنا پڑتا کہ نہیں کرتا؟ کیا ہم اللہ سے آرگیومنٹ کرتے ہیں ایسا کیسا شرک ہے, کیسا اللہ حکم دے رہا ہے تو بول سکتے ہیں؟ شریعت میں اگر کوئی چیز ہے, اللہ نے حکم دے دیا, کرنا پڑے گا. نقل کے مقابلے میں عقل استعمال, دلیل کو عقل سے رد کر سکتے ہیں؟ اللہ کا حکم ہے, وہی پھر ابلیس کی طرح ہو جائے گا کہ ہم اللہ کے حکم کے آگے اپنی عقل نہیں چلائیں گے. تو اللہ نے ہم کو اجازت دی تھی پہلے, پچھلی امتوں میں انسان کو اجازت دی تھی کہ وہ تعظیم والا, عزت والا سجدہ بندوں کو, بڑوں کو کر سکتا تھا. لیکن اس امت میں وہ چیز کیا ہو گئی؟ منع ہو گئی. یہی بات امام القتادہ, جو تابعین میں سے ہیں, قتادہ نے بات کہی ہے. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت کے بعد میں کہ وقد کان ھذا صائغا فی شرائعہم, یہ جو چیز ہے بندوں کا بندوں کو سجدہ کرنا تعظیم کے طور پر, یہ ان کی شریعت میں چلتی تھی. اذا سلموا علی الکبیر یسجدون له, جب اپنے بڑوں کو سلام کرتے تھے تو ان کو سجدہ بھی کرتے تھے. ولم یزل ھذا جائزا من لدن آدم الی شریعت عیسی علیہ السلام, یہ چیز آدم علیہ السلام سے عیسی علیہ السلام کی شریعت تک جائز تھی. فحرم هذا في هذه الملة, لیکن اس ملت میں, اس امت میں یہ چیز کیا ہو گئی؟ حرام ہو گئی. وجعل السجود مختصا بجناب الرب سبحانه وتعالى، اور سجدہ خاص ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے. هذا مضمون قول قتادہ، یہی قتادہ کے قول کا حاصل ہے. قتادہ کون ہے؟ تابعی ہے. کوئی تابعی ہو ان کی بات کیا لینے کا؟ بولے امام ابو حنیفہ کون ہے؟ تابعی. تو ان کی بات لینے کے لیے تو تابعی ہے. ارے یار تابعی تو ہے. بولنے کا انداز آدمی بعض اوقات ایسے ہی کرتا ہے، ایک جگہ سے لیتا ہے ایک جگہ سے نہیں لیتا ہے. ہم یہاں قتادہ کی بات کو کیوں لے رہے ہیں؟ اس لیے کہ آگے ایک اور دلیل آ رہی ہے جو ہمارے لیے اس میں واضح کرنے والی ہے کہ کیا تعظیمی سجدہ جائز ہے یا نہیں ہے. آئیے دیکھتے ہیں. عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، کہتے ہیں لما قدم معاذ من الشام، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شام سے واپس لوٹے، شام سے شام علاقے کا نام ہے سیریا، سجد علی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آتے انہوں نے کیا کیا؟ کس کو سجدہ کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا معاذ ابن جبل کو معلوم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں تو ان کی عبادت نہیں کرنا چاہیے؟ تو یہ سجدہ عبادت ہی تھا یا تعظیمی تھا؟ یا ہم یہ مانیں کہ وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ صحابہ اتنا جانتے تھے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعظیمی. سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سجدے میں گر گئے. قال ما هذا یا معاذ، آپ کا اے معاذ یہ کیا ہے؟ ما هذا یہ کیا ہے؟ اے معاذ یہ کیا ہے؟ یعنی تم کیا کرے ہو؟ یہ قال اتیت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم وبطارقتهم، کہ میں جب شام گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو اور اپنے سرداروں کو سجدہ کرتے ہیں. میں نے دیکھا شام میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے بڑوں کو اور اپنے سرداروں کو، جو بھی ان کے اندر بڑے لوگ ہیں تعظیم جن کی جاتی ہے، ان کو کیا کرتے ہیں؟ سجدہ کرتے ہیں. فوددت فی نفسی ان نفعل ذلک بک، میرے دل میں بات آئی کہ ہم آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کریں گے. تو دل میں بات آئی صحابی کے، اور کیا کہا؟ کہ ان کو دیکھ کے میرے دل میں ایسی بات آئی کہ جب وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں تو ہمارے بڑے تو کون ہیں؟ آپ ہیں، اور سب سے بڑے ہیں، ہے نا، بندوں میں سب سے بڑے کون ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دل میں آیا کہ کیوں نہ ہم آپ کو سجدہ کریں. فوددت فی نفسی ان نفعل ذلک بک، میرے جی میں آیا کہ کیوں نہ ہم آپ کے ساتھ یہ کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تفعلوا، ایسا مت کرنا، ایسا مت کرنا. فإنی لو كنت آمرا احدا ان يسجد لغیر اللہ، اس لیے کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرے، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس حدیث کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت ہے. اس حدیث سے کئی باتیں معلوم ہوئی. ان کے دل میں اپنے آپ آیا، آج بھی مسلمان کیا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ، عیسائی لوگ مناتے عیسیٰ علیہ السلام کا برتھ ڈے، اپنے نبی کا نہیں منانے کا، اور ہر آدمی اپنے بچوں کو، بچے گڈو کا برتھ ڈے مناتے تو نبی کا نہیں منانے کا. نبی سے گڈو سے محبت اور نبی سے نہیں، وفادار نہیں ہے نبی کا. یہ تو دوسری قوموں کو دیکھ کر ان کے رسم و رواج لے کر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرنا صحیح ہے. معاذ بن جبل نے کیا کیا؟ شام میں کون رہتے تھے؟ عیسائی رہتے تھے. دیکھا کہ وہ اپنے بڑوں کو سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کیا کہا؟ جب وہ کر سکتے ہیں تو ہم آپ کو کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا سوچ کے کرنا صحیح نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے کیا کرو، کہا آپ نے واضح الفاظ میں کہا لا تفعلوا، ایسا مت کرو. تو منع ہوا کہ جائز رہا؟ منع ہو گیا. اور آپ نے کیا کہا؟ اگر میں حکم دیتا ایک انسان کو کہ وہ سجدہ کرے کسی اور کو لغیر اللہ، اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کے بارے میں کسی کو حکم دیتا تو کس کو دیتا؟ عورت کو حکم دیتا کہ وہ کس کو کرے؟ دیے کیا؟ دیے کہ نہیں دیے؟ نہیں دیے. اس کا مطلب ابھی ہے سجدہ جائز کسی اور کے لیے نہیں ہے. تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا ہیں کہ نہیں ہیں؟ تو کیا آپ کو سجدہ کر سکتے ہیں؟ اولیاء کو تعظیم کا سجدہ, کیونکہ یہ سجدہ عبادت والا تھا یا تعظیم کا؟ تو منع عبادت والے سجدے سے کیے تعظیم کے سجدے سے, اور وہ عبادت والا تو ویسے بھی منع ہی ہے, وہ شرک ہے, اور یہ جو تعظیمی سجدہ ہے اس سے بھی منع کر دیے. تو عبادتی سجدہ بھی منع اور تعظیمی سجدہ بھی منع. نبی کے لیے تو چلتا ہوں, نبی کے لیے ہی منع ہے, تو باقی کے لیے جائز ہوگا؟ لکڑ شاہ بابا پکڑ شاہ بابا کے لیے چلے گا؟ کسی کے لیے سجدہ چلے گا؟ نہیں چل سکتا. سمجھ میں آ رہی بات؟ پیر صاحب کے آگے سجدے میں جا سکتے ہیں؟ نہیں جا سکتے ہیں. نہ زندہ نہ مردہ کسی کو بھی سجدہ نہیں کر سکتے, نہ قبر پہ اور نہ زندگی میں. تو اس حدیث سے بہت بڑی بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے منع کیا ہے. اس میں جو جملہ ہے اگر ایسا ہوتا تو, اس میں خود انکار موجود ہوتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہ بیوی کو یعنی حکم دیتا لیکن دیا نہیں آپ نے, کوئی گھر پہ جا کے نہ کہ چل سجدہ کر, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر حکم دیتا تو میں عورت کو حکم دیتا شوہر کے لیے. تو حدیث میں آیا ہے, تو حدیث میں آیا کہ اگر حکم دیتا تو دیتا, لیکن اس سے پہلے کیا ہے کہ ایسا مت کرو. تو منع موجود ہے, لیکن مان لو کہ اگر ایسا ہوتا تو کس کے لیے ہوتا؟ بیوی کو اجازت ملتی. تو اب یہ جو جا کے درگاہ میں سجدہ کری کون ہے؟ بیوی کو حکم ہوتا, یہ کون ہے؟ یہ بیوی ہے. تو پھر اس کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے؟ نہیں نکل سکتی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ قرآن و سنت کی دلیلیں ہیں, اس کو صحیح طور سے سمجھنا چاہیے اور سمجھانے آنا چاہیے. اور اللہ رحم کرے ایسے بھی لوگ ہیں, میں تو خواجہ کی دیوانی ہوں اور پیا میرا اور اس طرح کی باتیں بھی کرنے والے ہے کہ نہیں, تو بیویاں بن جاتے ہیں ایسے لوگ. اچھا خاصا آدمی ہے, داڑھی روز شیو کرتا ہے, لیکن پیا کی دیوانی ہو اور خواجہ کی دیوانی ہو, یہ بولنا جائز؟ ابھی بھی چپ چاپ سن رہی قوالی اس کی, یہ کسی اور کی دیوانی ہے اور میں اس کی بیوی ہوں. یہ ساری خباثتیں جو ہیں دوسری قوموں سے مسلمانوں میں آ گئی, یہ گندگیاں جو ہیں یہ دوسری قوموں سے آ گئی. ٹھیک ہے, سجدہ نہیں کر سکتے, تھوڑا تو جھک تو سکتے ہیں, جھک بھی نہیں سکتے, جھک بھی نہیں سکتے ہیں. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں درگاہوں میں, دروازہ ہی ایسا بناتے ہیں کہ ایسا کوئی آئے بھی تو وہ زبردستی جھک کے پوری دروازہ. اتنا چھوٹا سا بچوں کے لیے دان ہے, جو گستاخ ہے وہ بھی زبردستی جھک کے آئے, تو یہاں سے جھک کے ہی جانا پڑے گا. انٹری بنائیے ایسی ہے, ڈیفالٹ حالت ہے یہ. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, قال رجل یا رسول اللہ, ایک آدمی نے کہا اے اللہ کے رسول, الرجل منا یلقا اخاہ او صدیقہ, ہم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی سے یا اپنے دوست سے ملتا ہے, این حنی لہو, کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ این حنی لہو, کیا وہ اس کے لیے جھکے؟ قال لا, آپ نے کہا نہیں. قال افیلتزم ہو وہ یقبل ہو, اس کے گلے ملے, اس کو چومے؟ قال لا, نہیں. قال افیأخذ بیدہ ویصافحہ, کیا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے مصافحہ کرے؟ قال نعم, ہاں. تین باتیں ہیں, ہم اسے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو جھکیں, اور کرناٹک میں یہ بہت عام ہے, آپ کو معلوم ہوگا, میں گلبرگہ میں تو دیکھا ہوں یہ چیز. آداب ادب کی شادی ہو جائے بیچاری کی سسرال میں, اب جو بھی ہیں اب وہ بھی کیسا ہے, یعنی سیپریٹ سلام, چاچا نانا پھوپا دادا کاکا جو بھی ہے سب کو, ہر ایک کو آداب, سلام علیکم, سلام علیکم, جھک جھک کے سلام کی. یہ کون سا سلام ہے سونڈ والا؟ یہ کون سا سلام ہے بھائی؟
چاہیے
شاہی, انہیں کچھ مانگنے والا سلام ملتا ہے. ہو سکتا ہے یہ بادشاہوں کے زمانے میں رہا ہو کہ کچھ مجھ کو چاہیے بھی کچھ, میں سلام اس لیے کر رہا ہوں کہ کچھ دے دو, لیکن یہاں سسرال میں کچھ ملنے والا تو یہ سلام اسلام میں نہیں ہے, اس طرح کا سلام نہیں ہے, اس طرح کا کوئی سلام نہیں ہے. تو آپ کے سامنے سامنے کو جب ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے ملتا ہے کیا اس کے لیے جھکے جھک سکتے ہیں؟ آپ نے کہا نہیں. اس کے گلے مل کے اس کو چومے؟ آپ نے کہا نہیں. اس سے معلوم یہ ہوا کہ ملاقات کے گلے ملنا اسلام میں نہیں ہے. ہاں کوئی سفر سے لوٹتا ہے تو اس سے معانقہ اس کو کہتے ہیں, معانقہ, تو اس سے گلے مل سکتے ہیں. یہ سنت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ملتے تھے جب وہ سفر سے واپس لوٹتے تھے, تو معانقہ یہ سنت ہے. تو آپ نے لیکن ڈیلی مل سکتے ہیں, جب بھی ملا میرا دوست گلے مل رہا اس کا تو کر سکتے ہیں؟ نہیں. بعض لوگ عید کی نماز کے بعد فوراً اٹھتے ہیں, ڈھونڈتے ہیں سب کو, سب سے گلے ملتے ہیں. یہ کوئی سنت ہے؟ نہیں ہے. یہ بدعت ہے, اس سے بچنا چاہیے, اسے بچنا چاہیے. تو یعنی اس کے گلے مل کے اس کو چومے؟ کہا نہیں. کیا اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کے مصافحہ کرے؟ آپ نے کہا ہاں. یہاں دیکھیے ایک ہاتھ کا ذکر ہے, فیا خود بیدی ہی, اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے مصافحہ کرے. کہا کہ ہاں اس کا ہاتھ پکڑ کے اس سے مصافحہ کرے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مصافحہ ملاقات کے وقت میں ہے, لیکن گلے ملنا, چومنا یا اسی طرح سے اس کے لیے جھکنا یہ نہیں ہے, یہ معمول کے اعتبار سے ہے. لیکن کبھی اگر کسی سے محبت ہو تو جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیشانی چومتے تھے, تو اولاد ہیں, بچے ہیں, اس طرح سے ان کو چومنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یا کسی کا ہاتھ چوم لیا کر سکتے ہیں, لیکن اس میں ریاکاری یا اس میں کسی کی تعظیم میں غلو اور عادت بنا لینا یہ مناسب نہیں ہے. اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے. تو معلوم ہوا کہ تعظیم کا سجدہ اور تعظیم میں جھکنا دونوں بھی غلط ہے, غلط ہے. نمبر پانچ, جو شرک کے وسائل یا شرک کی شکلوں میں سے آج ہیں, اور یہ ایک بہت بڑی شکل ہے جو عام ہے, شرک بے عینی شرک ہے, خود شرک ہے, وہ یہ کہ اللہ کے سوا دوسروں کو راضی کرنے کے لیے. تو پانچویں جو صورت ہے سلسلے میں, وہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے ذبح کرنا. خاص طور سے جو آج صورت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ لوگ قبروں پر جاتے ہیں اور قبروں پر بزرگوں کو خوش کرنے کے لیے ذبح کرتے ہیں. یہ شرک ہے, یہ جائز نہیں ہے, اور اس سے اسلام سے آدمی باہر نکل جاتا ہے. یہ ایسا شرک ہے جو اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. شرک کی دو قسمیں ہیں, ایک شرک اکبر ہے اور ایک شرک اصغر ہے. اکبر بڑا, اصغر چھوٹا. شرک اکبر سے آدمی اسلام سے باہر نکل جاتا ہے, شرک اصغر سے باہر نہیں نکلتا ہے. مثلا دکھاوے کے لیے ریاکاری کرے کوئی آدمی, صدقہ دے اور دکھاوا کرے, تو یہ بھی شرک ہے, لیکن اسلام سے باہر چلا جاتا ہے نہیں. لیکن کوئی آدمی اگر اللہ کے سوا کسی اور کو معبود تسلیم کرے, اس کی عبادت کرے, تو اسلام سے باہر نکل جاتا ہے. اور انہی میں سے عبادات میں سے, عبادتی امور میں سے ایک عمل کیا ہے؟ ذبح کرنا, جانور ذبح کرنا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے, قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی آپ کہیے, ان صلاتی, میری نماز, میری قربانی, و نسکی, نسک سے مراد قربانی ہے, ان صلاتی و نسکی, میری نماز, میری قربانی, و محیای و مماتی, اور میرا جینا اور میرا مرنا, للہ رب العالمین, اللہ رب العالمین کے لیے ہے, لا شریک لہ, اس کا کوئی شریک نہیں ہے, و بذلک امرت, اور اسی کا مجھ کو حکم دیا گیا ہے, و انا اول المسلمین, اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں, اس حکم کا سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں. اس آیت میں بتایا گیا کہ نماز اللہ ہی کے لیے پڑھنا چاہیے, اور اسی طرح سے قربانی بھی اللہ ہی کے لیے ہونا چاہیے. جیسے ہم کسی اور کے نام کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں, کسی اور کے نام کی قربانی نہیں کر سکتے ہیں. تو جو عام طور سے لوگ درگاہوں پر قربانی کرتے ہیں, یہ جائز ہے؟ فلاں کے نام کی کندوری جائز ہے؟ نہیں جائز. کرتے ہیں نا لوگ, کندوری بولتے ہیں نا اس کو. کیا بولتے ہیں آپ لوگوں کے یہاں پہ؟ ہمارے کندوری بولتے ہیں اس کو درگاہوں پہ. ہاں نیاز بولتے ہیں، چڑھاوا بھی بولتے ہیں، تو درگاہوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پر ذبح کرتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو کام پھنسا ہوا ہے دنیا کا وہ کام بن جائے. تو بابا کی سفارش لینا، ان کی خوشی کے لیے قربانی کرنا. خوشی کس کی ہوتی اس میں؟ وہ نہ آدمی مسجد پہ جا کے کرتا، اگر اللہ کی خوشی اس میں ہوتی تو آدمی کدھر کرتا؟ عید کی قربانی کہاں کرتے؟ درگاہ پہ. اس کو عیدگاہ میں کرتے ہیں یا اپنے گھر کے پاس کرتے ہیں، لیکن یہ قربانی کہاں ہو رہی ہے؟ درگاہ پہ آ رہی. کیوں؟ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں؟ بابا کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں. اس میں بہت سارے لوگ کنفیوژن میں آتے، بولتے ہیں ہم بسم اللہ اللہ اکبر ہی بولتے ہیں، نام ان کا لیا لیکن خوش کس کو کرنا چاہ رہا ہے؟ ہاں، تو دو الگ حکم ہیں، ایک نام کس کا لیا جائے، دو کس کے لیے کیا جائے، کس کو خوش کرنے کے لیے کیا جائے. یہاں پر اللہ نے کیا بتایا؟ میری نماز اور میری قربانی کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. تو نام تو اللہ کا لینا ہی چاہیے، وہ ہونا بھی کس کی خوشی کے لیے چاہیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے. تو اس سے، اس آیت سے معلوم ہوا اللہ کے سوا کسی اور کو خوش کرنے کے لیے قربانی نہیں کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرے، چاہے کوئی بھی جاندار کیوں نہ ہو، چاہے وہ اونٹ ہو، گائے ہو، بکری ہو یا مرغی ہو، کسی کے بھی نام سے اگر قربانی کرتا ہے، کسی کو خوش کرنے کے لیے قربانی کرتا ہے، تو قربانی جائز ہے؟ نہیں. اور اس کا گناہ ہونا لعنت سے ظاہر ہوتا ہے. آپ دیکھیے کسی چیز پر اگر لعنت ہوئی ہے تو یہ گناہ سے بھی بڑھ کے ہے، اس لیے کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، کیا ہر گناہ کرنے والے پر لعنت ہے؟ ہر گناہ پہ لعنت نہیں ہوتی ہے، لیکن جس پر لعنت ہو وہ گناہ تو ہے ہی ہے لیکن ڈینجر گناہ ہے، اس لیے اس پر لعنت بھی کی گئی ہے، اس پر لعنت بھی کی گئی ہے. تو یہ ایڈیشنل منع ہے، اس کی سنگینی کو ظاہر کرتا کہ کتنا برا عمل ہے کہ نبی لعنت کر رہا ہے اس کے اوپر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لعنت کر رہے ہیں. تو منع اپنے آپ کو ہو جاتا ہے، اپنے آپ ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر کسی آدمی سے کہا جائے کہ تو نے اگر ایسا کیا تیری بہت پٹائی کروں گا، اگر بچے سے آپ ہیں، ایسا تو نے اگر کیا تو تیری بہت پٹائی کروں گا میں. اب بچہ وہ پھر سے کرے، آپ کہے تجھ کو منع نہیں کیا تھا، منع کدھر کیا، آپ نے کہا پٹائی کروں گا، منع نہیں کیا آپ نے. آپ کہیں گے کہ ہر چیز جو میں منع کرتا ہوں اس پہ پیٹتا ہوں تجھ کو؟ نہیں، لیکن میں جب پیٹوں گا کہا تو اس کا مطلب اسٹرکٹلی منع ہے، کیونکہ بچے کی ہر غلطی پہ آپ اس کو پیٹتے ہیں؟ نہیں. لیکن جس پر پٹائی کی دھمکی ہو وہ زیادہ منع ہے کہ کم منع ہے؟ زیادہ منع ہے. جس پر لعنت آ گئی وہ اپنے آپ منع ہو گیا، اپنے آپ منع ہو جاتا ہے، وہ کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے. کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں لیکن درگاہ پہ کرتے ہیں، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اگر کوئی آدمی ایسا کہے تو آئیے دیکھتے ہیں ایسا چلتا ہے کیا. ثابت ابن الضحاك رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نظر رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينحر ابلا ببوان، ایک آدمی نے نظر کی، نیاز بولتے ہیں نا آپ لوگ، اس زمانے میں نیاز بولا جاتا ہے، یا نظر یا منت اس کو لوگ بولتے ہیں، وہ منت ہے. تو کسی نے نظر کی کہ وہ بوانہ جگہ کا نام ہے، بوانہ کی جگہ پر، اس مقام پر اونٹ ذبح کرے گا، اونٹ ذبح کرے گا. نحر اونٹ کے لیے آتا ہے، ذبح گائے وغیرہ کے لیے آتا ہے. تو اس نے نظر کی کہ میں اپنے اونٹ بوانہ کے مقام پر نحر ذبح کروں گا. فاتى النبي صلى الله عليه وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال انی نظرت، اس نے کہا میں نے نظر کی ہے، ان انحر ابلا ببوانہ، کہ میں بوانہ کی جگہ پر اونٹ ذبح کروں گا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هل كان فيها وثن من اوثان الجاهلیت يعبد، کیا جاہلیت کے بتوں میں سے، اوثان میں سے کوئی وثن وہاں پر پوجا جاتا تھا؟ جو جگہ جہاں تم ذبح کرنا چاہ رہے ہو، وہاں جاہلیت کے دور میں جن بھی جن چیزوں کی بھی عبادت ہوتی تھی، پیڑ ہو یا قبر ہو یا پتھر ہو یا کچھ بھی ہو، لوگ جس کو پوچھتے تھے کیا یہ وہ جگہ ہے, چاہے آج نہ ہوتا ہو, کیونکہ اگر آج بھی ہوتا ہے تو کہا جائے گا کیا وہاں عبادت ہوتی ہے. آپ کیا پوچھ رہے ہیں, کیا جاہلیت میں سے کسی بت کی وہاں عبادت ہوتی تھی؟ قالوا لا, لوگوں نے کہا نہیں, ایسا تو کچھ وہاں پر نہیں تھا. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم, آپ نے پوچھا کیا جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں پر منائی جاتی تھی؟ قالوا لا, لوگوں نے کہا نہیں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے کہا اوف بنذرك, اپنی نظر پوری کرو. فانه لا وفاء لنذر فی معصیت اللہ, اس لیے کہ اللہ کی نافرمانی, اللہ کی معصیت کی نظر پورا کرنا صحیح نہیں ہے. جو نظر معصیت کی وہ پوری نہیں کی جائے گی. ولا فیما لا یملک ابن آدم, نہ وہ نظر پوری کی جائے گی جو ابن آدم پوری نہیں کر سکتا ہے, جس کی قدرت نہیں رکھتا ہے. یعنی یہ امام ابو داؤد نے اس حدیث کو نقل کیا ہے. یہاں پر آپ دیکھیے, ایک آدمی نے نظر کی کہ میں اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں بوانا کی جگہ میں ہے. تو کوئی آدمی کوئی جگہ اپنی طے کرے کہ میں گاؤں میں جا کے اونٹ ذبح کروں گا, اللہ مجھ کو اولاد دے دے مثلا. تو ایک آدمی اس طرح کی نظر کرے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, گاؤں میں جا کے ذبح کرے, لیکن آپ نے کچھ کنڈیشنز اس کے لیے رکھی اور آپ نے پوچھا کیا جاہلیت کے بتوں میں سے کچھ وہاں پوجا جاتا تھا پہلے, تو وہ جگہ شرک کی جگہ عام طور سے بن گئی, وہاں یہ ذبح کر رہا ہے, خاص جگہ طے کر کے کہ یہاں کرنا ہے. کیا جاہلیت کی عبادتوں میں سے کوئی عبادت ہوتی تھی وہاں پر؟ شرکیہ عمل ہوتا تھا کہ وہاں پہ, یعنی شرکیہ جگہ تھی کیا وہ؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو اگر ہوتا تو اس جگہ پر منع ہو جاتا. اسی طرح سے آپ نے پوچھا کیا جاہلیت کی عیدوں میں سے کوئی عید وہاں منائی جاتی تھی؟ لوگوں نے کہا نہیں. تو معلوم ہوا کہ اگر وہاں کوئی عید منائی جاتی تھی, کوئی سیلیبریشن ہوتا تھا, تو کیا وہاں پر اجازت ملتی؟ نہیں. تو جہاں مشرکین کی عیدیں منائی جاتی ہیں یا مشرکین کا عبادتی عمل کہیں ہوتا ہے, تو وہاں ذبح بھی نہیں کر سکتے, چاہے آج وہ نہیں ہوتا, لیکن آج بھی وہی شرکی عمل ہو رہا ہے کہ جس کی دعا آپ نے کی, اللہ میری قبر کو عبادت گاہ بننے مت دے, لیکن آج نبی کی تو نہیں, ایک عام انسان کی قبر, بلکہ ایک مجنون کی قبر جو واقعی ولی بھی نہیں ہے, لوگوں نے اپنی عقل سے اس کو ولی بنا دیا, اس کی قبر پر کیا ذبح کر سکتے ہیں چاہے اللہ کے نام سے؟ تو اس جگہ کیا ذبح کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں پر شرک ہو رہا ہے, اور شرک جہاں ہو رہا ہے اس جگہ پر ذبح نہیں کر سکتے. تو اس سے معلوم ہوا کہ شرکیہ مقامات پر ذبح کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو درگاہ پر شرکیہ عمل ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ہو رہا ہے, وہاں ذبح کر سکتے ہیں. ہم بسم اللہ اللہ اکبر کر کے کہیں گے کر سکتے ہیں, پھر یہ صحابی کیا کہہ رہے تھے؟ یہ صحابی کس کے نام سے ذبح کرتے تھے؟ اللہ ہی کے نام سے کرتے تھے. لیکن اس جگہ پر جہاں شرک ہوتا تھا, جو شرک کے لیے مختص تھی, اس جگہ پر ذبح کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی, اس میں دو باتیں بتائی گئی کہ ایسی نظر کسی نے کی ہو جو گناہ کی ہو. کوئی آدمی نظر کر لے کہ کسی اچھے بھلے انسان کو قتل کرے گا, پورا کرنا چاہیے؟ نہیں کرنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بری بات ہے, جائز نہیں اس کے لیے. لیکن کیا نظر تو کیا, میں پوری تو کرنا پڑے گا تو گناہگار ہوگا, میں پورا کرا تو بھی گناہگار ہوگا. تو اب کیا کروں, نظر توڑتا ہوں تو گناہگار, پوری کرتا ہوں تو گناہگار, اب کیا کروں؟ تو اس سے کہا جائے گا تیری نظر جائز تھی کیا؟ نظر ہی جائز نہیں تھی. تو جو جائز نہیں تھا اس کو پورا بھی نہیں کرنا پڑے گا, وہ گناہ ڈبل گناہ ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہی گئی کہ ولا فیما, اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ہم نے نظر کی تھی کہ ہاں گیارہویں کی چراغ جلائیں گے, اب گناہگار تو نہیں ہوں گے, چھوڑے تو یہ گناہگار ہوں گے, نہیں چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے, نہیں چھوڑیں گے تو گناہگار ہوں گے. ولا فیما لا یملک ابن آدم, اور ایسی چیز جس کا ابن آدم مالک نہیں ہے, ایسی بھی نظر آدمی نہیں کر سکتا ہے, اس کو پورا کرنا نہیں ہے جو یہ نہیں کر سکتا ہے. مثلا کوئی آدمی اپنے دل سے کوئی ایسی نظر کرے کہ مثلا جو اس کی بس میں نہیں ہے, کہ میں بغیر پلین کے ہوا میں اڑوں گا, نظر کرے پوری کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا ہے. یا میں پوری دنیا میں جتنی مسجدیں سب میں نماز پڑھوں گا, اس کے بس میں ہے یہ؟ زندگی اتنی ہے, جتنی پڑھتا جائے گا مسجدیں بنتی چلی جائے گی. یا میں ہر قدم پر لا الہ الا اللہ کہوں گا, کیا ہوگا اس کا؟ ٹرین پکڑنے کے لیے بھاگے گا کہ نہیں؟ ٹرین کے پیچھے بھاگ سکتا ہے؟ ایسی نظر کیا جو اس کے بس میں نہیں ہے, بس میں نہیں اس کی, تو ایسی نظر پوری کرنا نہیں ہے. اور اسی طرح سے کوئی آدمی یعنی ایسی جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے, کہہ کہ میں ہماری بستی میں جتنے لوگ ہیں سب کے جو ہے سب کی چیزیں صدقہ کر دوں گا, گھر میں جو کچھ ہے مالک ہے اس کا, صدقہ کرنے کے لیے. یہ صدقہ کرنے کی نظر کر سکتا ہے؟ نہیں. تو ایسی نظر نہیں کر سکتا ہے جس کا خود مالک نہیں ہے. تو بہرحال یہ شرک کے وسائل میں سے اور ذرائع میں سے یہ کچھ چیزیں ہیں. اس میں دو چیزیں باقی رہ جاتی ہیں, شروع کریں گے ہم اس کو, تب تک کے رکیں گے. چھٹی چیز جو شرکی اعمال میں سے ہے وہ تمیمہ ہے. تمیمہ اپنے کاموں کے بنانے کے لیے جو لوگ گلوں میں لٹکاتے ہیں, تعویذ جس کو ہمارے یہاں پر کہا جاتا ہے, اس کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ ہاتھ میں دھاگا باندھ لیتے ہیں, کچھ لوگ گلے میں دھاگا باندھتے ہیں, کچھ لوگ گلے میں لوہے کی ڈبیا ہوتی ہے اس کو ڈال, چاندی کی ہوتی ہے اس کو ڈال لیتے ہیں, کچھ لوگ ریچھ کے دانت ہوتے ہیں, ریچھ کے دانت, اس دو دانت ہوتے ہیں اسے کچھ ویسا بھی پہنتے ہیں, اور کچھ لوگ عورتیں ہوتی ہیں, ریچھ والا آتا ہے سال میں ایک بار ریچھ لے کے, بچہ بہت ڈرتا ہمارا, کیا کرو ریچھ کے بال ڈال اس کے گلے میں گول کر کے, اس میں اور ریچھ بنے گا اس کے بعد. ریچھ کے بال بچوں کے گلے میں ڈالیں گے, آپ بتائیے ریچھ کیا کرے گا؟ وہ ناچ رہا ہے خود ڈگ ڈگی پہ, وہ خود ڈگ ڈگی پہ, یہ بھی ویسے ناچے گا ڈگ ڈگی پہ. ریچھ کے بال انسان کے, اللہ نے اتنی اس کو شرف دیا, وہ خود مالک انسان ہے, ریچھ کو نچا رہا ہے وہ, تو افضل بہتر کون ہے دونوں میں؟ ریچھ افضل ہے. تو ریچھ اس کے لیے سیکیورٹی بنے گا, اس کے لیے ڈیفینس میکینزم پیدا کرے گا, کیا ہے؟ لیکن علم نہیں ہونا انسان کو کتنا گرا دیتا ہے. علم نہیں ہونا, کچھ لوگوں کی تعویذ کھول کے آپ دیکھیں اس کے اندر خالی کاغذ ہوتا ہے, وہ بابا کو ٹائم کیا رہے ہیں, ان کے پاس لارج اسکیل پروڈکشن ہے, اتنا ٹائم نہیں ہے کچھ لکھنے کے لیے. بہت سارے لوگ بیوقوف بنانے کے لیے صرف کاغذ ڈال دیتے, کون کھول کے دیکھنے والا ہے؟ کھولنے کو ڈرتا آپ. بہت سارے تعویذ والوں کو ذرا ذرا تعویذ کرا کھولنا, اے مت کھولو, ایسا سمجھتا ہے جیسے کوئی جن کھولنے والا ہے. اور کئی تعویذ آپ یقین مانیں, کئی تعویذ آپ کھول کے دیکھیں گے تو تعویذ کھولنے والا جس کے گلے میں تھا وہ خود سر پکڑ کے بیٹھے گا. اس میں ایسی اول فال باتیں ہوتی ہیں کہ جو یعنی اس کو خود افسوس ہوگا کہ میں کیا گلے میں لے کے گھوم رہا تھا, کیا گلے میں لے کے گھوم رہا تھا. اس میں یعنی بہت ساری غلط تصویریں بھی بعض اوقات نکل آتی ہیں, ایسی تعویذیں ہوتی ہیں. کبھی اس میں پانچ پنجتن پاک کے نام ہوتے ہیں, پانچوں کے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علی, فاطمہ, حسن, حسین, اس میں یہ ہوتا ہے. شیعوں کے تعویذیں اس طرح کے, اور اسی طرح سے اور بھی کچھ اس میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. کبھی یعنی فرشتوں کے نام ہوتے ہیں, یا جبریل, یا میکائیل, سب اس کے اندر ہوتا ہے. کبھی اکک تفوف کچھ بھی ہوتا ہے اس کے اندر, ایسا جس کو کچھ سمجھ نہیں سکتے, کچھ بھی ہوتا ہے. کس میں الف با تا تا جیم, تو بچہ پڑھ رہا ہے گلے میں ڈال الف با تا سے, اس سے کیا ہونے والا؟ الف با تا سے اس کا مسئلہ حل ہوگا؟ اس کا کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ کچھ بھی گلے میں ہوتا ہے. کبھی اس میں مٹی ہوتی ہے, کبھی نمبر ہوتے ہیں, ایک دو تین, وہ ٹوٹل ہوتی ہے, اس کی باکس بنا ہوتا ہے, اس کے اندر یہاں سے بھی دس آ رہا, وہاں سے بھی دس, یہاں سے بھی بیس, یہاں سے بھی دس. سو میتھمیٹکس کا کچھ پرابلم ہوتا ہے. یہ گلے میں ڈالے گا نا, آپ سوچیے کہ, اور اس کو ایک دم ڈرتا ہے, ایک آدھے بار نہاتے وغیرہ وقت میں نکالے اس کو ڈال کے آفس پہ جا رہا تھا گاڑی میں, راستے میں اس کو یاد آ میرا تعویذ, پورا واپس ریورس لے کے گھر پہ میرا تعویذ کہہ رہا ہے. یعنی آدمی ڈر جاتا ہے کہ میرے گلے میں تعویذ نہیں ہے, اتنا زیادہ اس سے لگا اس کو ہو جاتا ہے جتنا اللہ سے بھی اس کو نہیں ہوتا ہے. میرا اللہ نہیں, ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. لیکن تعویذ کے بارے میں ایک دم اس کو احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا مددگار ہے, اس کے بغیر میں ادھورا ہوں. تو تعویذ کی کوئی اور برائی نہیں بھی ہوتی, اتنی ایک ہی برائی اس کے لیے کافی ہے کہ یہ اللہ سے بندے کو پھیر کے دور کر دیتا ہے، اتنا بھی اس کے لیے کافی ہے، ورنہ اور اس کی ممانعت الگ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو تمیمہ لٹکائے اس نے شرک کیا، جو تمیمہ لٹکائے اس نے شرک کیا. اس سے معلوم ہوا شرعی حکم اس کا یہ ہے کہ تمیمہ لٹکانا شرک ہے. بعض لوگ حجت پہ آتے ہیں، کہتے پھر فریکچر ہوا تو ہاتھ لٹکانا بھی شرک ہے. یعنی آدمی حجت پہ آتا ہے تو ایسی پاگل پن کی باتیں کرنے لگتا ہے. دیکھو آپ لوگ یہ جو بیگ لٹکاتے ہیں اسکول کو جاتے بچے، وہ بھی شرک ہے، اور وہ بھی لٹکانا، اس کو تمیمہ تھوڑی کہتے ہیں. وہ اپنے یعنی حفاظت کے لیے تھوڑی پہن رہا ہے، اپنے کاموں کے بنانے کے لیے بیگ لٹکایا، یہ تو اس کا ہاتھ ہلے گا تو ٹوٹے گا اور واپس، اس لیے گلے میں لٹکائے ہوئے ہیں. اگر تو لٹکاتا ہے پھر گلے میں لٹکائیں گے، کیا کرنا ہے؟ وہ کیوں لٹکا رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے لیے حرکت سے نقصان ہوگا. یہ نہیں کہ یہ ہاتھ لٹکانے سے کچھ اس کو غیبی فائدہ ہوگا. تعویذ لٹکانے سے کیا کرتا ہے، جہاں جائیں گے ہر دل عزیز بن جائیں گے. رشتہ دیکھنے کو جائیں گے ٹوپی میں تعویذ پہن کے، سب لوگ سینکشن کر دیں گے، رشتہ مل جائے گا، ایک نہیں دو گھر میں سب تیار ہو جائیں گے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں، بتایا انہوں نے ٹوپی کے گوٹ میں اگر یہ ڈال دے، جہاں جائے گا مرادیں پوری ہوں گی، جہاں جائے گا مرادیں پوری ہوں گی. آپ بتائیے، کئی لوگ ہوتے ہیں یہ بیٹھتے ہیں لے کے کہ تعویذ بابا کا تعویذ ہے اور فلانی رات سال میں آتی ہے، شب قدر میں بیٹھ کے لکھا ہے، اچھی بات ہے، اور جو تمنا پوری ہوگی. آپ آہستہ سے اس کے کان میں جا کے پوچھیں، ہمارے بستی میں ایک شرابی ہے اور ایک جواری ہے، ایک بے نمازی ہے، اگر اس کے گلے میں پہنا دیں کہ نمازی بن جائے، جوا چھوٹ جائے، شراب چھوٹ جائے، تو کیا چھوٹے گا؟ تو آپ کو دیکھے گا پہلے سمجھے گا یہ گڑبڑ والا آدمی دکھتا ہے، یہ اینٹی تعویذ ہے، اینٹی تعویذ ڈپارٹمنٹ سے آیا ہے. میں نے خود اس طرح سے پوچھا ہوں، ایک مسجد کے باہر لے کے بیٹھا، اس کو برداشت نہیں ہوا، جا کے میں چپ چاپ دیکھا، دیکھا لے رہے کہ نہیں لے رہے لوگ، پہلے دیکھا اب لوگ لے رہے ہیں اور یہ بھی چپ چاپ دے رہا ہے، پیسے بھی لے رہا ہے. میں نے پوچھا، ہمارے ایسا ایک آدمی ہے جو نماز نہیں پڑھتا ہے اور شرابی ہے، تو اس کو یہ پہنائیں گے تو سدھر جائے گا؟ بولے اس کو سمجھانا پڑے گا. اچھا اس کو سمجھانا پڑے گا، یعنی ایڈیشنل سپورٹ اس کے لیے چاہیے تعویذ کے لیے، یعنی تعویذ کو بھی مدد کی ضرورت پڑتی ہے. اور بچہ ہو جائے گا اور اس کو جس کو دے رہا ہے بچے کے لیے، اس کو پوچھا شادی ہوئی کہ نہیں اس کی، ہو جائے گا بچہ. اس کو اگر کوئی آدمی کہے مجھ کو شادی نہیں کرنا ہے، بچہ چاہیے مجھ کو، اس میں ایسا ہے کیا؟ کوئی دے گا؟ نہیں دے گا. بولے گا پہلے شادی تو کر. تو یعنی تعویذ کو بھی کوئی سبب، کوئی ذریعہ چاہیے، اس کو سپورٹ چاہیے. تو ہم کو ایسا سپورٹ نہیں چاہیے، ہم کو ایسا اللہ چاہیے، ہم کو اللہ چاہیے، ہم کو ایسا معبود چاہیے جو بغیر کسی کے مدد کے دیتا ہے، اور اللہ کے سوا ایسا کوئی اور ہے نہیں ہے. تو اس کو سپورٹ چاہیے، یہ الٹیمیٹ نہیں ہے، یہ سب کچھ نہیں کر سکتا ہے. اور آپ سوچئے، لوگ تعویذ لے کے اس کو پوچھے، آپ اس فیلڈ میں، ایسا پوچھنا اس کو، آپ اس فیلڈ میں کب سے ہیں؟ بولے 20 سال سے میں تعویذ بیچتا ہوں. تو ایسا کوئی تعویذ ہے کہ جو اب تک نہیں گیا؟ جو بہت قیمتی ہے. آپ بتائیے 50-50 تعویذ اس کے پاس ہیں، کتنے دن سے وہ مکھیاں اس پہ سے ہٹا رہا ہے، کوئی لینے کے لیے تیار نہیں، وہ خود ہی پہن لیتا ہے ایک، تو اس کا پورا بک جاتا ہے. بکنے کا تعویذ بھی کوئی ہے کہ نہیں ہے؟ دکان مکان میں برکت کے لیے، ارے آپ کی دکان میں برکت کہاں ہے؟ آپ تعویذ بیچ رہے ہو، آپ کا تعویذ بک رہا نہیں ہے، آپ مسجد مسجد بھٹکتے پھر رہے ہو، آپ کا تعویذ نہیں بک رہا ہے ایک بھی، اور آپ لوگوں کو کہتے ہو کہ آپ کی چیزیں بکیں گی، آپ کے کدو تربوز بکیں گے. تو ایک آدمی اتنا بھی عقل، شرک آدمی کی عقل کو زائل کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا، لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے دل ہیں لیکن اس سے سوچتے نہیں ہیں. آدمی جانور جیسا بن جاتا ہے، اللہ نے جانور کا ہے، شر البریہ تھا ان کو، ساری مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق، شرک میں مبتلا لوگ. بلکہ اللہ نے کہا، اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ اس سے گئے گزرے ہیں. آدمی شرک آدمی کو جانور سے گیا گزرا کر دیتا ہے. آپ سوچیں، اللہ کافی نہیں ہمارے لیے؟ اللہ قرآن کریم میں فرمایا، علیہ صلی اللہ بکافن عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کافی ہے بندے کے لیے، لیکن آدمی ایسی چیزوں میں مبتلا ہوتا ہے. طوطے والے کے پاس جاتا ہے، وہ طوطا اللہ کیا کرتا ہے، وہ طوطا جاتا ہے اس میں سے ایک کارڈ نکال کے لاتا ہے، وہ کارڈ کھولتا ہے، آپ کے سب دشمن ہیں، آپ سب کا اچھا کرتے ہو، سب آپ کا برا کرتے ہیں. ہاں بالکل، کوئی تو ہمدرد ملا میرا، پانچ روپے میں ہی صحیح، میرے کو سب سے زیادہ یہ سمجھتا ہے، گھر کو لے جا کے کھانا کھلائے گا اس کو، وہ سب بتاتا ہے. ایسی جنرل باتیں کہتا ہے کہ آپ لائن لگا کے بھی ایک ہی بات سنیں سب سیم بولیں گے، بالکل صحیح بولتا ہے یہ. کیا آپ اچھا کرنے جاتے ہو برا ہو جاتا ہے، آپ لوگوں کا ساتھ دیتے ہو کوئی آپ کا ساتھ نہیں دیتا ہے، آپ کو کوئی سمجھتا نہیں ہے، آپ سب کو سنبھالتے ہو آپ کو کوئی سنبھال کے لیتا نہیں ہے. اور ایک چیز ایسی ہوئی ہے جس سے آپ کو دکھ ہوا ہے، سن سب کون سی چیز ہوئی ہے؟ ہاں بیوی نے ڈانٹ کے باہر بھیج دی. دن بھر میں کون ایسا پیارا انسان ہے جس کے ساتھ ایک بھی غم کا واقعہ نہیں ہوا؟ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشقت ہی میں پیدا ہوا ہے، ڈیلی کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ برا ہوتا ہے. اخبار کھول کے دیکھتے آج آپ کا کچھ تو اچھا ہونے والا ہے، تو ایک کپ پیالی چائے بھی مل گئی تو آدمی کو سہارا مل جاتا ہوا نا، اچھا بس آج آپ کا دوست ملے گا بہت دنوں کے بعد، کوئی نہ کوئی ملنا ہی ملنا ہے، بھٹکے گا پورے گاؤں میں تو نہیں ملے گا، کوئی نہ کوئی ملے گا، نہیں ملا تو ڈھونڈنے کے لیے نکلے گئے اس کو سچا ثابت کرنے کے لیے. اور ایسا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی چیز کو سچا ماننا چاہتا ہے اس کے لیے راستے تلاش کرتا ہے کہ کسی طرح سے وہ صحیح ثابت ہو جائے، انسان چاہتا ہے ایسا. تو بہرحال من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو تمیمہ لٹکا اس نے شرک کیا. اسی طرح سے آپ نے فرمایا من تعلق شیئا وکل الیہ، جو کوئی چیز لٹکائے وہ اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ دھاگے ہوں ناڑے ہوں یا تعویذ ہو، تمیمہ جس کو کہتے ہیں، یا اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں یہ ساری کی ساری اس میں آتی ہیں. قرآن کی آیتیں لکھ کر گلے میں ڈالنا یہ بھی اسی میں آتا ہے، تمیمہ میں آتا ہے، اور یہ کیا ہے، یہ منع ہے، یہ جائز نہیں ہے.
دکان پہ لگاتے ہیں، گھر پہ لگاتے
ہیں، حامیم اور تاسین اس طرح کی جتنی بھی یعنی حروف مقطعات جن کو کہتے ہیں لوگ اس کو لگاتے ہیں، اس سے بھی برکت آئے گی. کچھ لوگ ناریل لگاتے ہیں ہرے کپڑے میں، سمجھتے ہیں ہرے سے اسلامی ہو جاتی ہے ہر چیز، یہ ہندوؤں کا طریقہ ہے، کالے میں وہ لگ لگاتے ہیں، کالے کپڑے میں باندھ کے لٹکاتے ہیں. ناریل کا اسلام سے کیا تعلق ہے، ایسی کیا خصوصیت؟ تو ناریل لٹکانے سے کچھ کام بنے گا؟ کوئی اس کی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے. آپ دیکھیں ناریل ہمارے یہاں پر درگاہوں پہ پھوڑا جاتا ہے، یہ ہندوؤں کے یہاں پر وہ پھوڑا جاتا ہے مندر کے اوپر، ہمارے یہاں بھی پھوڑا جاتا ہے، ان کے یہاں اگربتی ہوتی ہے، ہمارے یہاں بھی درگاہوں پہ وہی ہوتا ہے. تو یہ بہت ساری مشابہت ہیں، وہاں پہ بھی تڑگڑ بولتے ہیں وہ لوگ، شیرینی جس کو ہمارے سفید رنگ کا ہوتا ہے نا وہ ان کا ہے، ہمارا نہیں ہے. وہ ہمارے یہاں بھی درگاہوں پہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ملتا ہے ہمارے یہاں. ان کے یہاں بھی ناڑے ہوتے ہیں، ہمارے بھی ناڑے ملتے ہیں. آپ کتنی مشابہت دیکھیں ان کی، بہت ساری چیزیں. وہاں بھی ایک پجاری ہوتا ہے سینٹرل، یہاں بھی مجاور ہوتا ہے، مجاور ہوتا ہے، برابر چلاتا ہے سب کچھ. تو یہ ساری چیزیں خرافات ہیں، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس سے بچائے اور ہم کو ہدایت کی توفیق عطا فرمائے. من تعلق شیئا وکل الیہ، آج کل ماڈرن آیا کعبے کا دروازہ، تو کعبے کا دروازہ گھر میں لگا کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے گھر میں کیا آئے گی، برکت آئے گی. پوری تصویر کعبہ کی لگا دے برکت کی کوئی دلیل نہیں ہے. اور یہ سب یعنی اس طرح کی چیزیں غلط چیزیں اسلام میں یہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کل کو اولاد ہی اس کی اس کے آگے دعا مانگنا شروع کر دے، اور بہت ممکن ہے، بہت ممکن ایسا ہوتا ہے. تو یہ سب شرکیہ اعمال ہیں، یہ جائز نہیں. اگر ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اپنے گھروں میں اس طرح سے برکت کے لیے کعبے کی تصویر نہیں بنا سکتے تھے؟ کتنا مشکل ہے، ایک بچہ کعبہ کا ڈرائنگ کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ کعبہ اتنا ایزی بنانا، باکس بالکل ایک دم. کعبہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ کیوب کے ہوتے ہیں. کعب کے معنی عربی زبان میں کیوب کے ہوتے ہیں، جو ایک اسکوائر ہو اور ہر طرح سے اسکوائر ہو، تھری ڈائمینشنل اسکوائر کو کعب کہتے ہیں، مکعب کہتے ہیں، کعبہ اسی پر سے ہے. تو ایک باکس کی طرح وہ ہوتا ہے، کوئی بھی بچہ بنا سکتا ہے ڈرائنگ. تو گھر میں لگاتے تھے وہ لوگ، وہ ڈرائنگ نہیں جانتے تھے، لیکن انہوں نے کسی نے بھی برکت کے لیے کعبہ گھر میں نہیں لگایا، یہ جائز نہیں ہے. کچھ لوگ لیمو اور مرچی لٹکاتے ہیں, ہاں لیمو اور مرچی, تو یہ بھی سب جو ہے کوئی آدمی کہے اس میں سائنٹیفک کچھ ہے تو معلوم نہیں کوئی ڈھونڈ کے لائے گا, کیونکہ اس میں وہ سائنٹیفک ریزن سے نہیں لٹکاتا ہے, بلا سائنٹیفک بھاگے گی کہ جنات بھاگیں گے, سائنس کچھ ہے اس کے اندر ایسا. اب ہر دور کے حساب سے کچھ نہ کچھ آئے گا. سب اس طرح کی جو بھی چیزیں ہیں جو غیبی طریقے سے مدد یا حفاظت جس سے لی جاتی ہے وہ سب غلط ہے. انگوٹھیاں پہنتے ہیں لوگ, وہ تو یہ اس میں یہ ہے عقیق ہے اس میں, کچھ لوگ بولتے ہیں کچھ بھی بلا آنے کے پہلے وہ ٹوٹ جاتا ہے, یعنی اس سے اس کو پہلے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ وقت آنے سے پہلے ٹوٹ گیا. ٹوٹ گیا کا مطلب انڈیکیشن ہے, وہ انڈیکیٹر ہے, وہ مطلب پرابلم ہے, ساودھان. یہ سب خرافات ہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. کیا انگوٹھیا اور دھاگے وغیرہ فائدہ دیتا ہے؟ عباس ابن ربیعہ فرماتے ہیں, عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں, انہ جاء الى الحجر الاسود فقبله, عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجر اسود, وہ کالا پتھر جو کعبہ میں لگا ہوا ہے, اس پتھر کے پاس آئے, فقبله اس کو چوما, فقال انی اعلم انک حجر, کہا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے, لا تضر ولا تنفع, تو نہ نقصان دیتا ہے نہ فائدہ پہنچاتا ہے, ولولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک ما قبلتک, اگر میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھ کو چوم رہے ہیں تو میں کبھی بھی تجھ کو نہیں چومتا. اس کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے ایک بہت ہی بڑی چیز معلوم ہوتی ہے, وہ یہ کہ کعبہ میں ایک پتھر جڑا ہوا ہے. اب آپ سے سوچیے کیسا آپ کو سوچنا ہے, ایک پتھر کعبہ میں جڑا ہوا ہے, وہ پتھر کہاں سے آیا؟ جنت سے آیا, الحجر الاسود من الجنہ, حدیث میں خود ہے حجر اسود جنت سے آیا ہے, اور اس کو نصب کس نے کیا ہے؟ اس میں ابراہیم علیہ السلام نے. لے کے کون آیا؟ جبریل. تو جنت کا پتھر فرشتوں میں سب سے افضل فرشتہ جبریل لے کر آئے, اور اس کو اللہ کے نبی رسول اللہ کے خلیل نے کہاں فٹ کیا؟ اللہ کے گھر میں, جس کا طواف جو ہے مسلمان کرتے ہیں, جس کی طرف سب نماز پڑھتے ہیں, وہ گھر جو اللہ کا گھر کہلاتا ہے, سارے گھر اللہ کے, لیکن اللہ نے اس کو اپنے سے جوڑ کے اس کو عزت دی ہے, تو اللہ کا گھر مانا جاتا ہے, اس گھر میں یہ پتھر لگا ہوا ہے, اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تعمیر کے وقت میں آپ نے خود اس کو نصب کیا تھا, صحیح ہے, آپ نے اس کو نصب کیا اور آپ نے چھوا بھی اس کو. کعبہ میں جڑا ہوا پتھر نفع نقصان دیتا ہے, اور قبر میں جڑی ہوئی اینٹ, یہاں کی اینٹ نکالے دوسری جگہ لگائے, اب وہی پاور اس میں بھی آتا. کعبہ کا پتھر نفع نقصان نہیں دیتا ہے, اور قبر کے اوپر کی اودھی اور اس پہ رکھے ہوئے پھول لے کے آؤ, سب کو پلاؤ, سب کے اوپر چھڑکو, پیو خوب شفا کے لیے, کر سکتے ہیں. اگر بتی وہاں جل رہی جل رہی جل رہی, اس کا سب دھواں ہو رہا ہو, جلی ہوئی اگر بتی وہاں پہ جمع ہو رہی سب رات اس کی, پھر اس کو لے کے آدمی پڑیا میں باندھ کے لا رہا ہے, اس کو شفا کے لیے پی رہا, تو اس کا اٹیچمنٹ اتنا پاورفل, اور کعبہ کا کچھ بھی افیکٹ نہیں اس کے اوپر, نبی نے چھوا اس کو افیکٹ نہیں, فرشتے کا افیکٹ نہیں, جنت کا کچھ بھی افیکٹ نہیں اس کے اوپر, کہ چھوئے تو جنت دکھتی ہے, ایسا کچھ ہے؟ کچھ بھی نہیں اس کے اوپر. آپ سوچئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا شان میں گستاخی کر رہے ہیں حجر اسود کی, وہ لوگوں کو بتا رہے شرک اور توحید کیا ہے, ہم کیوں حجر اسود کو چومتے ہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما اس لیے نہیں کہ اس میں کچھ فائدہ ہے, اس میں فائدہ ہے اس لیے نہیں چومتے, فائدہ نہیں دیتا نقصان بھی نہیں دیتا, کچھ فائدہ نہیں نقصان نہیں اس کے اندر, ہم کیوں چومتے ہیں حجر اسود کو؟ کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چوما تھا. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا عقیدہ کیسا تھا, ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے گھر میں بھی جڑی ہوئی چیز ہے, نفع نقصان کی مالک وہ, کعبہ میں لگا پتھر بھی نفع نقصان نہیں ہے, کہ کسی چیز کا تقدس اس کو نفع نقصان دینے والا نہیں بناتا, کہ یہ بہت اچھی چیز ہے کعبہ میں لگا ہوا ہے, تو اپنی طرف سے اس کو چننا شروع کر دو. اس لیے بہت سارے لوگ قرآن چننا شروع کرتے ہیں, درگاہ پہ جا کے چوکٹ چننا شروع کر دیتے ہیں, کرتے کہ نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح کی جتنی چیزیں, قبروں کو چننا, یہ بہت ساری چیزیں ہیں, اس کی کوئی دلیل ہے قرآن و سنت میں؟ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو عمر رضی اللہ تعالی نے یہ بات بتلائی, دو درس دیے اس میں, ایک توحید کا, دوسرے اتباع کا. پہلے کیا کہا, تو پتھر ہے تو فائدہ نقصان نہیں دیتا ہے, تو چاہے کتنی بھی اونچی چیز ہو اس سے فائدہ نقصان کا اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے جب تک کہ دلیل نہ ہو. کچھ لوگ آرگیومنٹ کرتے ہیں حضرت سے فائدہ دے گا, کیا دے گا, قیامت کے دن چھونے والے کی سفارش کرے گا, اس کے بارے میں گواہی دے گا. یہ فائدہ دنیا کا نہیں ہے, یہ آخرت کا ہے. لیکن دنیا کی بات چل رہی ہے یہاں پہ کہ دنیا میں کسی کو شفا دے دے, کسی کو کوئی کام بنا دے کسی کا, یہ ہوتا ہے نہیں. لوگ جاتے ہیں کعبہ کے پاس حج کے لیے اور یہاں سے کینچی لے جاتے ہیں. یعنی دیکھیے, یعنی حاجی اور چور بن کے جا رہا ہوں, تو کہاں چور, اللہ کے گھر میں چور. اور وہاں جا کے کعبے کا دھاگا, یہ جو غلاف لٹکا ہوا ہوتا ہے, اللہ دعا کرتے 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 کینچی سے تھوڑا سا, اور یہاں وہ دھاگے ہزاروں میں, لاکھوں میں بکتے ہیں. ایسے بھی لوگ ہیں جو کعبہ کا دھاگا لے کے آتے ہیں, پھر کوئی اس کو ناڑا اپنے گلے میں جو ہے تعویذ بنا کے ڈالا, کوئی کیا کر رہا ہے, تو وہاں سے چوری کر کے اللہ کے گھر میں چور, کیسا کیسا ڈینجر آدمی. وہاں حرم ہے, وہ حرم ہے. عام کسی کی چوری کرنا برا, مسجد کی چوری اور بری, اور حرم کی چوری, اللہ کے گھر میں چوری, وہ بھی کعبہ کا غلاف اس میں سے چوری, کینچی سے اس کو کاٹ کے دھاگا اس کا لے کے آتا ہے, کتنی شرم کی بات ہے. اور اس سے استفا, کیسا اللہ خوش ہوگا, میرے گھر سے چوری کر کے لے جا رہا ہوں میں, شفا دوں اس کو, اللہ ناراض ہوگا اس سے, راضی ہوگا, اور اس میں شفا رکھی بھی نہیں اللہ تعالیٰ نے. تو اس طرح کی خرافات میں ایک آدمی مبتلا ہوتا ہے. ایک ہمارے بھائی حج کو گئے تھے, وہ گئے دیکھے ایک آدمی, وہ پول بنے ہوئے وہاں پہ لائٹ کے, اس کو یہ کرتی اس طرح سے کرتی, بولے ارے یہ یعنی شاہ فیصل نے بنایا ہے, اللہ کے نبی کے زمانے کا نہیں, کیا کر رہا, شاہ فیصل کے زمانے کا, یہ کیا اس زمانے کا دکھا تھا, تو یعنی لائٹ کے پول کرنٹ لے رہا ہوں, کعبہ کا کرنٹ لے کے جا رہا ہوں, سب کچھ شوق دینے والا ہے. کیا آدمی کرنے کے کچھ بھی کرنا شروع کر دیتا. کچھ لوگ جو ہے وہاں کی کھجوروں کے بیج وہاں لاتے ہیں, یہاں پہ وہ کھجور زمین پہ نہیں ڈالتے, اس کے بیج پورے سنبھال کے رکھتے ہیں, اس کو کھجور کے بیج وہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھینکتے تھے وہاں پہ, بولے نہیں مدینہ کا کھجور ہے یہ, تو مدینہ کا ہوا, تو مدینہ کا ہوا اس کا مطلب کیا, اس کا بیج زمین پہ نہیں ڈال سکتا ہے, اتنا زیادہ تازی. زمزم کا پانی گرنا نہیں چاہیے نیچے, وہاں وضو کرتے ہیں لوگ, اس سے وضو کرتے ہیں, اس سے لوگ ناک میں ڈال کے ناک صاف کرتے ہیں پوری. تو یہ اس طرح کی, یہ غلو ہے, یہ شرک کے راستے ہیں. کہ ایک آدمی جس کی جتنی عزت کرنا ہے اس سے زیادہ ہی کرنے لگے, کل کو آدمی باٹلی سامنے رکھ کے مانگے گا دعا, کچھ تو ملنا چاہیے مجھ کو زمزم کی, بول نہیں سکتے لوگ کیا کریں گے. آدمی کا تصور جہاں نہیں جا سکتا وہاں پر آدمی شرکیہ ذہن اگر ہو تو وہاں تک وہ خود جا سکتا ہے. تو یہ شرک کے اسباب اور وسائل ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ تمیمہ لٹکانا اور اس سے فائدہ اٹھانا, یہ سب کیا ہے, شرک ہے. تمیمہ تمما سے ہے, تمما کے معنی پورا کرنا ہے, تتمیم سے ہو.
الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وبعد.
اس سے پہلے کی مجلس میں ہم نے دیکھا کہ تمیمہ لٹکانا اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں, چاہے وہ کڑا ہو, انگوٹھی ہو, دھاگا ہو, لیمو ہو, یا اسی طرح سے ناریل ہو, یہ ساری چیزیں جو غیبی طریقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, کسی بلا کو دفع کرنے کے لیے یا کسی خیر کو حاصل کرنے کے لیے, کسی مصیبت کو ہٹانے کے لیے, یہ سب کا سب کیا ہے, شرک ہے. اس میں ایک یہ بھی ہے, بعض خواتین ہمارے یہاں بھی چیزیں چلتی ہیں, مشرکین میں ایک طریقہ ہوتا ہے نکاح میں, شادی میں عورت کے گلے میں ایک ہار ڈالا جاتا ہے,
سونے کا ہوتا ہے، اس میں کالے رنگ کے منکے ہوتے ہیں اور وہ پہنا جاتا ہے، اس کو وہ لوگ اپنی زبان میں منگل سوتر بولتے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہوتی ہے، یہ بھی عقیدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جب تک بیوی کے گلے میں یہ ہوگا شوہر محفوظ رہے گا، اس کا کنیکشن ادھر ہے۔ تو ان کے اثر سے غیر شعوری طور پر بہت ساری مسلمان عورتیں بھی ایسا پہنتی ہیں۔ ہار پہننا منع نہیں ہے، ہار پہنے جتنا چاہے ہار عورت پہنے، لیکن اس میں یہ عقیدہ جو ان کا ہوتا ہے کہ شاید نکاح کے اندر وہ پہنایا جاتا ہے، پھر جب اس کی ریپیئرنگ کا مینٹیننس کا ٹائم آتا ہے تو عورتیں کیا کرتی ہیں، دھاگا کالا اس کی جگہ باندھ لیتی ہیں اور وہ نکال کے اس کو ریپیئر کرتی ہیں۔ وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ہمیشہ یہاں پر کچھ نہ کچھ اس کا سبسٹیٹیوٹ کم سے کم رہنا چاہیے، اگر ایک دم ایمٹی رہے گا خالی تو شوہر گیا کام کو گیا واپس آئے گئی۔ تو یہ جو عقیدہ ہے یہ بھی تمیمہ کی ایک شکل ہے۔ تو اس میں فرق کریں کہ چاہے وہ انہیں عورت گلے میں کچھ پہننا چاہے پہن سکتی ہے، کوئی منع نہیں، لیکن اس عقیدے سے اگر وہ پہنتی ہے اور اس شکل کی چیزیں پہنتی ہیں، برابر اتنے اس میں من کے ہونے چاہیے، اس شکل کا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، تو وہ مناسب نہیں، وہ مشابہت ہے غلط عقیدے کی جس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ بہرحال تو ہم نے تمیمہ کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھی، اب آگے آئیے ایک اور صورت ہے جو شرک کی ہے، جو اللہ کی صفت کے اعتبار سے شرک کرنا ہے۔ دو لفظ حدیث میں اس کے لیے آتے ہیں، ایک کاہن اور دوسرے عراف۔ کاہن اس آدمی کو کہتے ہیں، مختلف تعریف علماء نے لکھی ہیں اس کی۔ کاہن عام طور سے اس آدمی کو کہتے ہیں جو مستقبل کی خبریں دے، فیوچر میں کیا ہونے والا ہے بتائے، کاہن باریکیاں بتائے کہ کل کیا ہوگا، کدھر کیا ہوگا، اس طرح سے تفصیل بتائے۔ اور عراف اس آدمی کو کہتے ہیں جو جگہ کے اعتبار سے کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہوں، بچہ کھو گیا، اونٹ کھو گیا، بکری کھو گئی، پیسے کھو گئے، کہاں ہیں، تو وہ بتاتا ہے کہ دیکھو وہاں جاؤ وہاں ملے گا۔ تو اس طرح سے عراف اس کو کہتے ہیں جو کھوئی ہوئی چیزیں جگہ کے اعتبار سے یا کچھ بھی اور چیزیں، کون سی کمپنی میں جاب ملے گا، کہاں جاؤں، تو عراف وہ ہے جو جگہوں کے اعتبار سے بتا کہ یہاں یہ چیز مل سکتی ہے، اور کاہن وہ ہے جو کب کیا ہوگا کے اعتبار سے بتاتا ہے۔ ان دونوں کے پاس جا کر لوگ اپنی زندگی کے مسائل کا حل طلب کرتے ہیں غیب کے اعتبار سے، یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، کہ اگر کوئی عراف کے پاس جائے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں پوچھے، اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہے۔ ابھی خالی پوچھا ہے اس نے، اس پہ یقین نہیں کیا ہے، صرف پوچھنے کے بارے میں یہ ہے کہ کوئی کسی عراف کے پاس جا کر اس سے کوئی بات پوچھے تو اس کی نماز 40 دن تک قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں آپ فرماتے ہیں، من اتى كاهنا او عرافا فصدقه بما يقول، جو کسی کاہن یا عراف کے پاس جائے اور اس نے جو کچھ کہا اس کو سچ بھی مان لے، اس کی بات کو سچ مان لے، فقد كفر بما انزل على محمد، اس نے اس چیز کا انکار کر دیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نازل کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ غیب کا علم صرف کس کو ہے، اللہ کو ہے، تو گویا کہ اس نے قرآن و سنت کا انکار کر دیا جو کسی کاہن یا عراف کے پاس جا کر اپنے مسائل کا حل طلب کرے۔ اور عام طور سے ان لوگوں کے پاس دنیا دار قسم کے، بلکہ ایک دم ہی جواری اور ریس کھیلنے والے اس طرح کے لوگ یہاں پر ملتے ہیں، یا خواتین ملتی ہیں کہ ہمارا شوہر کہاں جاتا ہے، کہاں جائے گا، کل کو کیا ہوگا، لڑکا ہوگا کہ لڑکی ہوگی، تو جو سوناگرافی میں نہیں معلوم پڑتا وہ ان کے پاس معلوم پڑ جاتا ہے۔ تو کاہن یا بچہ کھو گیا، بہت دنوں سے مل رہا نہیں ہے، گھر سے جھگڑے کر کے بھاگ گیا، اب کہاں ملے گا، تو بتاتا جاؤ فلاں علاقے میں جاؤ، تالاب کے سامنے بیٹھا ہے اور پتھر مار رہا ہے اس کے اندر، جاؤ وہاں پہ مل جائے گا۔ تو شیاطین جو ہیں اس طرح کی چیزیں ان کو بتاتے ہیں اور یہ لوگوں کو بتاتے ہیں اور لوگ ان کو ماننے لگ جاتے ہیں. شیطان کو کریڈٹ کی ضرورت نہیں ہے, اس کو گمراہ کرنا ہی کافی ہے. شیطان کریڈٹ نہیں لیتا, میرا نام ہو کوئی ضرورت نہیں اس کو, میرا کام ہو بولتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو دکھتا ہو, دکھتا نہیں ہے, کام کرتا رہتا ہے. تو اس کو نام نہیں چاہیے, اس کو گمراہ کرنا ہے انسان کو. اس لیے ایسے لوگوں کو وہ چن لیتا ہے جو اس طرح کی چیزوں کے شوقین ہوتے ہیں اور ان کو کچھ باتیں ایسی بتاتا ہے کہ لوگوں میں یہ فیمس ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ ماضی میں گئے ہیں کسی کے پاس, بابا کی مجلس میں گئے, جاتے ہوتا آ جا فلاں چیز کے لیے آیا نا, کورٹ میں تیرا کیس پھنسا اس لیے آیا نا, تو آدمی سوچتا بابا کو پہلے سے معلوم, اور جو بازو بیٹھے ہوتے ہیں دوسرے وہ بولتے بابا کو سب معلوم ہے, اور زیادہ پکے ہو جاتے ہیں. تو یہ سمجھتا ہے کہ بابا کو معلوم پڑ جاتا ہے. تو اس طرح سے لوگ ان کی عبادت کرنے لگتے ہیں اور یہ شرک ہے, یہ کفر ہے, اسلام سے آدمی نکل جاتا ہے. صحیح بات یہی ہوتی ہے کہ شیاطین ان کے کان میں بات ڈال دیتے ہیں اور بعض اوقات خود ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کو کوئی اور بتا رہا ہے. آپ دیکھیے ہم کو شیطان بھڑکاتا ہے لیکن کبھی اس کی آواز آپ نے سنی, نماز مت پڑھ, جھوٹ بول, دھوکہ دے, دوسرے کی چیز کھا لے, کبھی شیطان آپ کو آواز سننے آتی ہے؟ نہیں, بلکہ آپ کے دل میں بس وہ خیال آتا ہے, آپ کو ایسا لگتا ہے میرے دل میں بات آئی. تو اس طرح سے بہت سارے کاہن وغیرہ ہوتے ہیں, اکثر اوقات ان کو خود معلوم نہیں ہوتا یہ میسج میرے دل میں کہاں سے آیا, اور وہ چونکہ جاہل ہوتے ہیں دینی اعتبار سے تو ان کے دل میں بات آتی تو سوچتے ہیں میرے اندر کچھ اسپیشل پاور ہیں, مجھ کو اپنے آپ معلوم ہو جاتا ہے, اور وہ اسی دھوکے میں رہتا ہے اور وہ لوگوں کو پھر بتانا شروع کرتا ہے. اور ایکچولی جب ہوتا ہے جیسا بتایا تو وہ اور زیادہ پکا ہوتا ہے کہ میں لوگوں سے الگ ہوں, میں ایکچولی بابا ہوں. شروعات میں جھوٹا بابا رہتا ہو, بعد میں اصلی بابا بن جاتا ہے. اور بہت سارے اپنے مرنے سے پہلے اپنی درگاہ بک کر لیتے ہیں, قبر کھود کے رکھ دیتے ہیں, درگاہ وغیرہ کی سیٹنگ کر کے پھر مرتے ہیں. تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ حدیث میں اس کو بتایا گیا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخبرنی رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم من الانصار, انصار میں سے ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں جنہوں نے مجھ کو یہ بات بتائی. انہم بینما ہم جلوس لیلتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ایک رات وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. رومی بی نجم فاستنار, ایک آسمان میں تارا ٹوٹا ہوا دکھائی دیا. فاستنار, تو اس سے تھوڑی روشنی ہو گئی. فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا ماذا کنتم تقولون فی الجاہلیت اذا رومی بی مثل هذا, جاہلیت کے زمانے میں جب اس طرح سے کچھ تم کو دکھائی دیتا آسمان میں تارا ٹوٹتا ہوا, تم کیا کہتے ہیں؟ قالوا اللہ و رسولہ اعلم, انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے اس کا حقیقی معاملہ کیا ہے. قلنا نقول ولد اللیلۃ رجل عظیم و مات رجل عظیم, آج کی رات کوئی بہت بڑا آدمی پیدا ہوا ہے, یا آج کی رات کوئی بہت بڑا آدمی مرا ہے. آج بھی لوگ بولتے ہیں بس کہ کوئی بڑا آدمی شاید آج مر گیا, تارا ٹوٹا ہے, جیسے وہ تارا تھا ٹوٹ گیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنها لا يرمى بها لموت احد ولا لحياته, یہ جو تارا ٹوٹتا ہے کسی کی موت یا کسی کی زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه اذا قضى امرا سبح حملة العرش, لیکن ہمارا رب جو کہ بڑی برکتوں والا ہے اور اونچا ہے, جس کا نام, اذا قضى امرا, جب کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے, سبح حملة العرش, عرش کے اٹھانے والے فرشتے اللہ کی تسبیح پاکی بیان کرتے ہیں, پاکی بیان کرتے ہیں. ثم سبح اهل السماء الذين يلونهم, پھر ان سے قریب کے آسمان والے فرشتے بھی تسبیح بیان کرتے ہیں, اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. حتى يبلغ التسبيح اهل هذه السماء الدنيا, یہاں تک کہ یہ تسبیح ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہوتے ہوتے
ہمارا جو یہ نچلا آسمان ہے اس کے فرشتوں تک پہنچتی ہے. ثم قال الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم, پھر وہ فرشتے جو عرش کے تھامنے والے فرشتوں سے قریب ہوتے ہیں وہ ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا کہا, تمہارے رب نے کیا کہا. فیخبرونہم ماذا قال, تو یہ عرش کے حامل فرشتے ان کو بتاتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کیا حکم دیا, کیا فیصلہ کیا. قال فيستخبر بعض اهل السماوات بعضا, تو پھر آسمان میں بعض بعض سے بعض فرشتے بعض دوسرے فرشتوں سے یہ پوچھتے ہیں کہ اللہ نے کیا حکم دیا, کیا فیصلہ کیا. حتی یبلغ الخبر هذه السماء الدنيا, یہاں تک کہ وہ خبر ایک دوسرے سے ہوتے ہوتے آسمان دنیا تک پہنچ جاتی ہے. فتخطف الجن السمع, یہاں تک کہ یہ جو آخری آسمان ہے وہاں پر جو آس پاس جن بھٹکتے رہتے ہیں وہ جنات ان فرشتوں کی بات کو چپکے سے سن لیتے ہیں. فَيَقْذِفُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ وَيُرْمَوْنَ بِهِ, اور وہ بات جو انہوں نے سنی تھی اپنے ساتھیوں اپنے دوستوں اپنے اولیاء باباؤں تک پہنچا دیتے ہیں. وَيُرْمَوْنَ بِهِ, اور اس پر ان کو کیا کیا جاتا ہے, فرشتے پھینک کے مارتے ہیں, کیا آگ کے گولے ان کو پھینک کے مارتے جو دکھتا ہے اوپر سے ان کو اس طرح سے کہہ رہے تارا ٹوٹا ہے, تو وہ فرشتے ان کے اوپر کیا کرتے رہتے ہیں, حملہ کرتے رہتے ہیں. ایک ذریعہ اس کا یہ بھی ہے, ایک طریقہ اس کا یہ بھی ہے. فما جاؤ به علی وجهه فهو حق, یہ جو شیاطین جنات جو بات لے کر آتے ہیں واقعی وہ بات تو حق ہوتی ہے. ولکنہم یقرفون فی ویزیدون, لیکن یہ جو ہوتے ہیں کاہن اور عراف اس میں اپنی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں, اپنی طرف سے اس میں جھوٹ ملا دیتے ہیں. تو اس طرح سے یہ بات ہوتی ہے, اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے. اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ جو ہونے والے واقعات آسمان میں ڈسکس ہوتے ہیں فرشتے اس کو کیا کرتے ہیں, آپس میں بات کرتے ہیں جب اللہ آپ کوئی فیصلہ دیتا ہے. اب شیاطین اس کو سنتے ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں کاہن اور عراف ان کے کانوں میں وہ بات ڈال دیتے ہیں, پھر یہ اپنی طرف سے اس کو گھٹا بڑھا کر اس میں جھوٹ ملا کر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں. تو بہت سی باتیں جو ان کی صحیح نکل آتی ہے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ انہوں نے ان کے دل میں جنات نے وہ بات ڈال دی تھی. اکثر اوقات خود ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ میرے دل میں بات کہاں سے آئی, میرے دل میں بات کہاں سے آئی. تو ان کی بات کا سچ نکلنا ان کے حق کی دلیل ہے نہیں ہے. اگر کوئی بولے جا اپنے گھر سے سیدھا ایسٹ میں جا, 40 قدم جا, 50 قدم جا, وہاں پہ ایک پیڑ ہے اس کو کھود, اس کے نیچے خزانہ ملے گا. اگر آدمی جائے کھودے نکلے بابا پر حق, اب آدمی اس کے پیچھے لگ جاتا ہے اور زندگی بھر اس کا غلام ہوتا ہے, جتنا ملا اس سے زیادہ اس کو دینے والا بن جاتا ہے. بابا بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے, وہ 4 سے نہیں لیتا اور 5ویں سے اتنا بڑا لیتا کہ ایوریج کمپلیٹ ہو جاتا اس کا, اباؤ ایوریج ملتا اس کو. تو لوگ کیسے ہوتے, بابا کچھ بھی نہیں لیتے, بابا بہت نیک آدمی ہے, بابا کا بینک بیلنس بتائے گا کہ بابا کتنے نیک ہیں. تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ دھوکے باز لوگ ہوتے ہیں. اور آپ بتائیے یہ جتنے بھی اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو بابا بنے بیٹھتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں, لاٹری کے نمبر بتاتے ہیں, کون سا گھوڑا ریس میں پہلے آئے گا بتاتے ہیں, اور اسی طرح کی چیزیں بتاتے ہیں, الیکشن میں کون آئے گا بتاتے ہیں. لیکن یہ لوگ کسی کو نماز پڑھو بولتے ہیں, کسی کو نمازی بناتے ہیں, تربیت دیتے ہیں, قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں, کہیں جا کر اصلاحی گفتگو کرتے ہیں. اکثر اوقات یہ لوگ یہ نہیں کرتے ہیں. تو یہ گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو شیاطین استعمال کرتے ہیں اپنی گمراہی کے لیے. تو بہرحال یہ موضوع آپ یاد رکھیں, اس میں جو باتیں سامنے آئیں ان میں اچھی طرح سے ان دلائل کو یاد رکھیں. شرک کی شکلیں ہم نے دیکھی کیا کیا ہیں, ایک اس کا خلاصہ آپ دیکھ لیں. نمبر ایک, پہلی بات ہم نے سیکھی کہ سب سے بہت بڑا ذریعہ شرک کا کیا ہے, صالحین کی تعظیم اور تعریف میں غلو. نمبر دو, اولیاء کی اور انبیاء کی صالحین کی قبروں سے وسیلہ لینا, مدد مانگنا, ان کو پکارنا, یہ سب چیزیں یہ بھی شرک ہیں. اسی طرح سے اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرنا یہ بھی کیا ہے؟ شرک ہے. نمبر چار، تعظیم کے طور پر قبروں کو یا پیروں کو سجدہ کرنا. نمبر پانچ، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ذبح کرنا، قبروں پر ذبح کرنا. نمبر چھ، تعویذ گنڈے جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں سب یہ گلے میں لٹکانا، گھروں میں لٹکانا. نمبر سات، کاہن اور عراب کے پاس جا کر اس کی باتوں کی تصدیق کرنا. یہ سب چیزیں شرک کی شکلوں میں سے ہیں جو آج عام طور سے امت میں پائی جاتی ہیں. اس کے علاوہ بھی اور چیزیں ہیں جو شرکیہ ہیں، لیکن یہ عام طور سے امت میں پایا جاتا ہے. اور مزید تحقیق سے اور چیزیں دکھائی دیں گی جو آپ ان میں سے کسی کیٹیگری میں ڈال سکتے ہیں یا اس کے لیے الگ سے کوئی کیٹیگری ہو سکتی ہے. تو یہ ہمارا موضوع ختم ہوا.